خوف خدا و عشق مصطفی، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ،
ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. رسالہ زیاد درود و سلام، پیج نمبر 2، فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نمبر 2، بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 1441 ہجری کے محرم الحرام کی آج دوسری رات ہے. الحمدللہ کثیر عاشقان صحابہ و اہل بیت عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہے. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے جو انشاءاللہ محرم شریف کی 11ویں رات تک مسلسل جاری رہے گا انشاءاللہ. آج ہمارا مدنی مذاکرہ کوٹ اسلام پنجاب اور فیصل آباد پنجاب میں بھی خصوصی طور پر ترکیب ہے، انشاءاللہ اسلامی بھائی جمع ہو کر وہاں سنیں گے. اور یہ کوٹ اسلام ہمارے سامنے اسکرین پر دکھایا گیا، نویت سنت الاعتکاف، اعتکاف کی نیت نہ کی ہو تو کر لیجیے، جب بھی داخلہ مسجد میں ہو اعتکاف کی نیت کرنی چاہیے. جب تک مسجد میں رہیں گے مفت کا اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا. اور یاد رکھیے، مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہوا پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی. اب کھانا پینا سامنے آ گیا، کھانے پینے کے لیے اعتکاف کی نیت نہیں ہو سکتی، البتہ ثواب کے لیے ہو سکتی ہے. کر لیجیے، کچھ ذکر و درود کر لیجیے، چاہے تو 12 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے، اب کھانے پینے سونے وغیرہ میں حرج نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے سکوں، یہ ضروری نہیں بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائع کرتا، اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میں امیر سنت کی بارگاہ میں عرض کروں کہ ماشاءاللہ آپ کے پاس دنیا بھر کے لوگوں کی کہیں نہ کہیں سے آمد و رفت رہتی ہے، مسائل یہ وہ باتیں گھر بار وغیرہ وغیرہ. آپ کو کیا لگتا ہے کہ زبان نے یا زبان کے استعمال نے، یعنی میں دونوں سوال کروں گا کہ آپ کے پاس کیا ایسی مثالیں بھی ہیں کہ زبان کے اچھے استعمال نے بڑا مطلب کیا اچھا اثر دیا اور زبان کے برے استعمال نے بڑی تباہی مچا دی، اس پر اگر کچھ آپ بھی ارشادات عطا فرما دیں.
یہ تو تھوڑا بہت بھی جس کو شعور ہو نا وہ سمجھ سکتا ہے کہ زبان کے اچھے استعمال سے کیا فائدہ ہوتا ہے اور برے استعمال سے کیا نقصان ہوتا ہے. مثال کے طور پر اگر ہم کسی کے پاس جائیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا حال ہے، خیریت ہے، وہ آپ کے بچے کا آپ نے بتایا تھا طبیعت ٹھیک ہے ان کی، اللہ کریم ان کو شفا عطا فرمائے. اب اس کے دل میں ظاہر یہ جملے اگر ہم کہتے ہیں تو خوشی داخل ہوگی، اور اگر ہم مطلب اس کی سلام کی جگہ کچھ اور ایسی سخت بات کہتے ہیں، گالی دیتا ہے، لوگ گالی بھی دیتے ہیں، وہ گالی دی اس کو، جھاڑا اس کو، تو ظاہر الٹ ہوگا معاملہ، اس کا دل دکھے گا، دل آزاری ہوگی، وہ جوابی کاروائی کرے گا تو لڑائی ہوگی. تو اس طرح مطلب یہ کہ زبان کا درست استعمال تو ظاہر ہے کہ وہ تھوڑا بہت بھی شعور ہے وہ سمجھتا ہے کہ وہ کتنے فوائد کا حامل ہوتا ہے.
تو مجھے پتہ نہیں کیوں ایسا لگتا ہے کہ بعضوں کو شاید بعضوں کو یہ محسوس ہی نہیں ہے کہ میری زبان کا استعمال درست نہیں ہے. یہ واللہ اعلم میرا یہ کہنا بھی درست ہے یا نہیں ہے. شاید ایسا لگتا ہے کہ بعضوں کو شاید یہ فیلنگ نہیں ہے کہ میں جو بولتا ہوں یہ ایسے جملے ہیں یا ایسے انداز ہیں کہ جس سے مطلب کہ لوگوں کو مطلب بہت کمی امید ہے کہ لوگوں کو بھلا لگے گا. بس میں بولتا ہوں, بس میں صحیح بولتا ہوں, غلط تو میں بولتا نہیں ہوں. تو لیکن وہ فیلنگ نہیں ہے جس سے لوگوں کو اس کو لگے گا یار برا لگ جائے گا, دل ٹوٹ جائے گا, تھوڑی ناراضگی ہو جائے گی وغیرہ وغیرہ. تو ایسے لوگوں کے بارے میں, ایسے ہیں لوگ جو میں عرض کر رہا ہوں, یا اگر ہیں تو پھر ایسے لوگوں کو کیسے پتا چلے کہ ہمارے اندر یہ ایک عادت ہے اور اس کو دور کیسے کرے پھر؟
ایسوں کی تعداد اچھی خاصی ہے.
اچھا,
جو بے موقع بول رہے ہوتے, بے تکا بول رہے ہوتے, بغیر سوچے سمجھے بول رہے ہوتے اور اس کے مائنس پلس پر توجہ نہیں رکھتے. اب اس کے لیے یہی ہے کہ مطلب ظاہر کہ صحبت نہیں ہے, ماحول نہیں ہے. اچھی صحبت ہوگی, اچھا ماحول ہوگا تو فرق پڑے گا, بہتری آئے گی, سیکھنے کو ملے گا. اب جیسا کہ دعوت اسلامی کا ماشاءاللہ کتنا پیارا ماحول ہے, ایسی ایک تعداد ملے گی جو پہلے جن کو پتا نہیں تھا بولنے کا, اب سمجھ آئی کہ کیا بولنا ہے. جیسا حاجی مشتاق مرحوم کہا کرتے تھے, مجھے ایک سے زیادہ بار انہوں نے کہا تھا کہ یہ جب سے خاموشی کا ذہن دیا گیا, اس سے پہلے اپنی حالت یہ تھی کہ پڑھے لکھے تھے, کسی دفتر میں مطلب کوئی پوسٹ تھی میرے خیال ان کی, تو یہ دفتر میں جاتے تھے نا تو وہ بس آرڈر, یہ کدھر ہے, وہ فائل کدھر رکھی ہے, پین کہاں رکھ دیا ہے. پہلے بولا یہ کرتے تھے ہم, اب جب سے یہ خاموشی کا ذہن ملا تو اب یہ کرتے, خود ہی دراز کھولتے ہیں, فائل دیکھ لیتے ہیں, کاغذ دیکھ لیتے ہیں, ضرورت کی چیز تلاش کر لیتے ہیں. جا کر جو بک بکاٹ کا جو سیلاب تھا نا اس میں بند گیا. یہ ماحول کی برکت, مطالعہ, اچھی صحبت, ایسے اہل علم کی صحبت جو صاحب حکمت ہو, کم گو بھی ہو, تو بڑا رنگ لاتی ہے.
اس کا ہم سے بڑا ہونا ضروری ہے یا عمر کا اس میں لحاظ نہ کیا جائے؟ مثال کے طور پر مطلب کوئی جس شخصیت کا آپ تعارف پیش کر رہے ہیں کہ اگر ایسی کی صحبت ملتی ہو تو وہ انشاءاللہ رنگ لائے گی, تو اس میں کیا دیکھا جانا چاہیے کہ وہ منصب میں, عمر میں, مقام یا مرتبے میں بظاہر وہ مجھ سے بڑا ہوگا تبھی میں اسے سیکھ سکتا ہوں, یا وہ مجھ سے چھوٹا ہو چاہے وہ بھلے کوئی مقام مرتبہ ایسا منصب نہ بھی رکھتا ہو, شہرت بھی نہ رکھتا ہو, مگر چونکہ جو آپ نے اوصاف بتایا وہ اوصاف تو اس میں نظر آ رہے ہیں, تو کہ اس سے بھی لے لے, اور دونوں میں آسان تھوڑا مشکل.
نفسیاتی طور پر تو یہی ہوتا ہے کہ بڑا جو نا عمر میں اس کا اثر زیادہ پڑے گا, اور چھوٹا ہوگا تو بس وہ چھوٹا ہی لگے گا.
اب ایسے بڑے کتنے ملیں گے کہ جن کے آپ اوصاف بیان, کیونکہ بڑے بعض اوقات یا گھر کے اندر بھی دیکھیں یا گھر کے باہر دیکھیں, جب وہ واقعی جس کو آپ عمر کے حساب سے اگر آپ بڑا کہتے ہیں تو پھر شاید ان کی زبان کی غلطیاں بھی بڑی ہو جاتی ہیں بعض اوقات, اور ان کو احتیاط بھی بڑی کرنی چاہیے اور غلطی سے بچنے کی زیادہ کوشش کرنی چاہیے, لیکن پھر ایسا ہوتا ہے تو پھر انسان کنفیوز ہو جاتا ہے کہ وہ کہنا جائیں تو کہاں جائیں مدینے. تو یہ آزمائشیں ہیں, کیونکہ یہ جو موضوع ہے نا ہمارا, یہ کوئی ڈیفینیٹلی کوئی دعوت اسلامی کا یا تنظیمی خالی طور پر یہ بات نہیں ہے, یہ تو گھر گھر کے مسائل ہیں, دفتر کے, کاروبار کے, آس پاس کے, دوست یاروں کے, آس پاس پڑوسیوں کے. زبان
بے کتنے سال ہو گئے زبان کے تعلق سے بیانات کرتے ہوئے.
درست فرما رہے ہیں.
جب یہ فیضان مدینہ زیر تعمیر تھا,
سیریل
اس وقت تقریباً 7 بیان کیے تھے میں نے,
سیریل چلی تھی پوری,
اور اس وقت اور وقتی طور پر اثر یہ ہوا تھا کہ جیسے کہ اجتماع کے شرکا جو تھے, اجتماع ختم ہوتا تھا نا, اجتماع ختم ہوتا ہے تو شور اٹھتا ہے, عام طور پہ یہی ہوتا ہے, گوں گوں کر کے ایک شور بنا ہوتا ہے, وہ شور نہیں اٹھتا تھا، وقتی طور پر اس بیان کا اتنا اثر ہوتا تھا، لیکن ظاہر ہے کہ وہ وقتی طور پر، آہستہ 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 اب یہ کہ ہمارا ہمارے اپنے ماحول کے اسلامی بھائی ذمہ دار ہوں یا غیر ذمہ دار ہوں، یار اتنا بولتے ہیں کہ بور کر دیتے ہیں، بارہ ایسا ہوتا ہے اتنا بولتے ہیں. یعنی میں جب جیسے کہ ملاقات کے لیے آتے ہیں تو میں عام طور پہ عرض کرتا ہوں کہ جس کو دم کروانا ہے اپنے ہتھیلی پر پھونک مار دیں تو میں دم کر دوں گا، دعا کا کہنا ہے تو ہاتھ اٹھا لیں دعا کی طرح، میں سمجھ جاؤں گا آپ دعا کا کہہ رہے ہیں. آپ بولیں گے مائک چل رہا ہوتا ہے، کلام پڑھا جا رہا ہوتا ہے، پوری بات سمجھ میں آنا، ویسے بھی عمر کے ساتھ ساتھ وہ سارے اعضاء جو ہے نا وہ ایکسپائر ڈیٹ کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اب سنوائی، بینائی، گویائی تو خیر بڑھ جاتی ہے، لیکن سنوائی اور یہ بینائی یعنی دیکھنے کی طاقت، سننے کی طاقت، یہ کمزور ہوتی ہے عام طور پہ. تو اب یہ کہ ایک تو پورا سنوائی کی طاقت میری کمزور اس حساب سے، پھر زور شور سے مائک پر کلام چل رہا ہے، یعنی اس طرح کے میں سمجھاتا رہتا ہوں، لیکن ہم نہ سدھریں گے نہ سدھریں گے، قسم کھائی ہے کہہ کر یہ آتے میرے پاس، بولتے چلے جاتے ہیں. اب بولتے ہوتے ہیں، ابھی کبھی بولتے ہوں گے ماں بھی مارے، میں بولتا ہوں گا ماشاء اللہ، اب جا رہے ہاں تو دل میں سوچتا ہوگا یار یہ کیا، یہ کوئی بھاسا ہی نہیں سمجھتے آپ، بولتا ہوں کہ مت بولو، سننے میں کم آتا ہے، مائک چل رہا ہوتا ہے تو روگ نمبر لگتے ہوں گے، کوئی کوئی بول کر حسرت سے مڑ کے دیکھتا ہے میرے کو، اب میرے کو پتا نہیں ہوتا کہ اس نے بولا کیا کہ حسرت سے مڑ کے دیکھ رہا ہے. اگر یہ دم کروانا چاہتا تھا، یہ لو 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 کرنے کے بجائے کرتا نا تو میں اس کو دم کر دیتا. تو یہ اس کی زبان نے اس کو محروم رکھا، میرے بارے میں بدگمان کیا کہ انہوں نے میرے کو لفٹ نہیں کرائی، رسپانس نہیں دیا، ریپلائی نہیں کیا. حالانکہ یہ سب بول رہا ہوں اکثر میں، مطلب یہ سمجھاتا رہتا ہوں، اور ابھی جو بول رہا ہوں میں یہ پاپڑ نہیں، مطلب کیا بولنا چاہیے، ابھی میں سمجھا ہی رہا ہوں کہ انہی میں تو ملاقات والے ہوتے ہیں، مدنی چینل کے جو ناظرین ہیں ان میں سے ملاقات والے ہوتے ہیں، لیکن یہ کوئی فسا نہیں سمجھتے، اتنا بولتے ہیں وہ جو بھی آتا ہے تقریباً بول رہا ہوتا ہے. یہ پھونک بھی ماریں گے نا تو کبھی یوں پھونک ماریں گے، کبھی میرے ہاتھ پہ پھونک مار دیں گے گھبراہٹ میں، اور بولیں گے دم کر دو دم دم اس طرح. لیکن زبان کو کنٹرول کرنا آتا ہی نہیں ہے جنرلی، مطلب بات کرتا ہوں، ہمارے اپنے دعوت سالی والوں کو بھی نہیں آتا، صحیح بات ہی ہے، یہ بولتے ہی چلے جاتے ہیں، کتنا شور مچاتے ہوتے ہیں.
اچھا یہ ارشاد فرمائے، کیا تحریر اور اشارہ کہ یہ بولنے کا قائم مقام ہوتے ہیں تحریر یا اشارے؟
اس میں بھی ایک ایک لفظ کا حساب تو ہے نا، اگر اس نے لکھ کر بھی گالی دی جا سکتی ہے، لکھ کر بھی فضول لکھا جا سکتا ہے، فوش بھی لکھتے ہیں لکھنے والے، بے حیائی کی باتیں بھی لکھتے ہیں، لیکن یہ کہ ہم اپنے اگر مدنی ماحول میں خاموشی کی عادت بنانے کے لیے لکھ کر گزارا کریں نا جہاں جہاں بن پڑے، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ لکھنے میں ہوتی ہے سستی، تو بولیں گے تو جہاں 50 الفاظ میں بات ختم ہوگی نا، وہاں لکھنے میں 5 الفاظ میں بات ختم ہو جائے گی، تو لکھنے میں سستی بڑی ہوتی ہے.
دیکھو بابا، اگر جرنل لکھنے کی بات کریں تو اس وقت موبائل کے بعد اور بہت ساری چیزیں، اب آرٹیکل لکھنے کا زبردست سیزن ہے، مطلب آرٹیکل بہت لکھے جاتے ہیں، لوگ مضامین واٹس اپ پر اور سوشل میڈیا پر اب لوگ آرٹیکل، چھوٹے چھوٹے بھی آرٹیکل لکھ لکھ کر دے رہے ہوتے ہیں، اخبارات میں دے رہتے ہیں، کوئی بلاگ بلاگ، ایک جملہ میرے ذہن سے صحیح نکل گیا، بلاگ ہوتے ہیں نا کہ اس پر لکھنا ہوتا ہے کچھ اپنی جو بھی آپ کی رائے ہے، ایسا ہی کچھ ہوتا ہے وہ لکھ کر دے. تو یہ آج یہ ایسا نہیں، لکھنے کا بابا بہت رجحان بڑھا ہوا ہے لکھنے کا، اور لوگ لکھ رہے ہیں ویس فیس بک پر اور میڈیا سوشل میڈیا پر ڈال رہے ہیں. تو اب لکھنے کے تعلق سے بھی ایک چیز لکھ کر دے دی تو اس میں بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کے ساتھ وہ کام ہو رہا ہو، جو زبان بھی جس طرح کی آفتیں لاتی ہے تو تحریر بھی لا سکتی ہے.
تحریر زیادہ آفتیں لاتی ہوگی بعض صورتوں میں، یعنی اب سوشل میڈیا تو اب آیا نا، پہلے کیا اخبارات ہوتے تھے، اخبارات کی اگر تاریخ دیکھیں نا، جیسے اخبار میں جو اخبار کے بارے میں سوال جواب ایک رسالہ مکتبۃ المدینہ کا ہے، اس میں بھی اس طرف اشارے ہیں کہ یعنی کہ اخبار والے حکومتیں تبدیل کروا دیتے، ایسے ایسے یہ لوگ آرٹیکل لکھتے، ایسا صحافی جو ایسے حالات پیدا کرتے گئے ملک کا تختہ الٹ جائے. تو یوں مطلب اخبار کے ذریعے بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے, تحریر کے ذریعے بھی بہت ہو سکتا ہے. یہ اپنے معتزلہ ایک فرقہ گزرا ہے, اب شاید یہ فرقہ نظر نہیں آتا, کتابوں میں لکھا ہوا ہے. احیاء العلوم میں امام غزالی نے معتزلی عالم کا ایک مطلب وہ لکھا جاحظ. یہ علماء جانتے ہوں گے, وہ علماء جو مطالعہ کثیر کرتے ہوں گے ان کو پتا ہوگا کہ جاحظ نامی ایک معتزلی گزرا ہے مصنف, کافی نے اس نے لکھا ہے. وہ جب مر گیا تو کسی نے اس کو خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ کیا معاملہ ہوا, تو اس نے کہا کہ اپنے قلم سے وہی لکھو جس سے دیکھ کر تم قیامت کے دن خوش ہو سکو. تو قلم سے بھی ظاہر لکھنا وہی ہے کہ جو اچھا ہے, لکھنے کا دور تو بہت پرانا ہے. ہمارے علماء کرام نے اللہ ان پر رحمت نازل فرمائے لکھ کر دیا تو آج کام آ رہا ہے. یہ بخاری شریف ہے, بلکہ قرآن کریم سے چلے نا, قرآن کریم بھی تو صحابہ کرام علیہ مردوان نے جمع کیا. صحابہ لکھتے تھے, جن میں نمایاں نام مشہور نام حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, جو کاتب وحی ہیں. اور آج حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا بڑا امت پر احسان ہے کہ ان کا لکھا ہوا قرآن ہم پڑھ رہے ہیں. تو اتنا جتنا احسان ان کا مانے کم ہے. تو یہ مطلب کاتب وحی اور بھی صحابہ تھے, لیکن شہرت ان کو کافی ہوئی ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ حضرات قرآن کریم لکھتے تھے. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو وحی آتی تھی تو پیارے آقا صحابہ کرام کو بتاتے تھے اور یہ حضرات لکھتے تھے. تو یہ لکھتے رہے لکھتے رہے, آخر یہ کہ صحابہ کرام نے جمع کرنا شروع کیا اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ لقب ملا جامع القرآن کا, کہ انہوں نے قرآن کریم کو جمع کر کے امت کو دیا. اس سے پہلے بھی کام ہوا, فاروق اعظم نے بھی کام کیا, لیکن یہ کہ سہرا جو ملا یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا. یہ آپ کو تعجب ہوگا کہ یہ قرآن کریم میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ عین لکھا ہوتا ہے, عین کے ساتھ رکوع کا اشارہ ہوتا ہے. تو یہ جہاں رکوع پورا تھا وہ عین لکھا ہوتا ہے. یہ عین سے مراد یا عثمان غنی ہے, عثمان. تو کوئی قرآن ان مانو گر ان کے ذکر خیر سے خالی نہیں ہے, اشارہ ہی ہے. تو یوں مطلب صحابہ کرام علیہ مردوان نے قرآن کریم ہمیں جمع کر کے لکھ کر ہم تک پہنچایا, ان کا بڑا احسان ہے, بڑا احسان ہے. اس سے کوئی سبکدوش ہو ہی نہیں سکتا. اللہ کریم ان پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے. تو بہرحال یہ کہ لکھنے کا تو ہے پرانا, بڑی بڑی کتابیں لکھی علماء نے, بڑی زخیم کتابیں, کئی کئی جلدیں لکھی, اور آج تک ایسی جلدیں کتابوں کی ملیں گی جس کو مخطوطات بولتے ہیں, اس قلم سے لکھے ہوئے, کہ یہ چھپنے کی نوبت نہیں آئی, لیکن لکھا ان بزرگوں نے. پہلے تو کاغذ کے بھی مسائل تھے نا, کاغذ ایک دور تھا کاغذ بھی نہیں ہوتے تھے. قرآن کریم کے دور میں یہ کاغذ نہیں ہوتے تھے, پیپر نہیں ہوتا تھا, تو کیا چمڑے پہ لکھتے تھے, اونٹ کی ہڈیوں پر لکھتے تھے, تو درخت کے چھلکوں پر, چھالوں پر, درخت کی جو چھال ہوتی ہے ان پر, اور اس طرح مطلب یہ کہ قرآن کریم لکھا اور جمع ہوا. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جہاں شہادت ہوئی اس وقت بھی چمڑے پر لکھا ہوا قرآن کریم آپ تلاوت کر رہے تھے, اور جب آپ پر وار ہوا, قاتلانہ حملہ ہوا, تو آپ کے خون کا جو قطرہ یا قطرات خون کے جو تشریف لائے, تو وہ اس آیت مبارکہ پر آئے جو فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. یہ اس آیت پر, اس کی تصویریں بھی وہ تاریخ نے محفوظ رکھی ہے, اور ہو سکتا ہے زیارتیں لوگوں نے کی ہوں گی تصویر کی, میں نے بھی زیارت کی ہے. اس کہ وہ کھال پر, اسکین پر لکھا ہوا ہے. تو یہ لکھنے کا دور پرانا ہے, وہ کس طرح لکھتے ہوں گے. اچھا پرنٹنگ نہیں ہوتی تھی, پریسوں میں پریس ہی نہیں تھے, چھپتا نہیں تھا, تو یہ لکھتے تھے. اور یہ لکھ کر اب ایک لکھنے میں کتنا عرصہ لگتا ہوگا, پھر دوسرا لکھتے ہوں گے, تیسرا لکھتے ہوں گے. تو یوں لکھی جاتی تھی کتابیں اور لوگ پڑھتے تھے اس میں, اور مطلب چاٹ جاتے تھے کتابیں, یہ محاورہ ہے. اتنا پڑھتے تھے, اتنا علم کا شوق تھا, اور اب ایسی ایک سے ایک دیدہ زیب چھپائی, خوبصورت پرنٹنگ, چار چار رنگوں میں پرنٹنگ, کیسی کیسی ہوتی ہے, لیکن نہیں پڑھتے, شوق ہی نہیں, جذبہ ہی نہیں ہے. دینی کتابیں پڑھنے کا جذبہ کم, بہت کم ہو گیا. اسی لیے تو مطلب مسائل ہیں کہ میں نے کہا کہ معلومات ہے نہیں نا, تو جیسے بولتے ہیں تو بولتے چلے جاتے ہیں, بکتے ہیں تو بکتے چلے جاتے ہیں, اور مطلب بہت سارے گناہوں کا صدور علم کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے, پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کر کے آ رہے ہیں, احساس ہی نہیں ہے. معاشرہ تباہ ہوا پڑا ہے, بربادی, ہر گھر میں خانہ جنگی جاری ہے. کون سا گھر ہوگا جس میں امن و سکون ہوگا اس وقت؟ شاید ہی کوئی کہے کہ ہمارے گھر میں جھگڑا نہیں ہے, تقریباً گھروں میں کہیں بھائی بہن لڑ رہے ہوتے ہیں, کبھی کہیں ساس بہو لڑ رہی ہوتی ہے, کبھی میاں بیوی کے جنگ چھڑی ہوئی ہوتی ہے, کبھی دو بہنیں آپس میں بال نوچ رہی ہوتی ہیں, جھگڑ رہی ہوتی ہیں, افراتفری, نفسا نفسی ہے. جب تک ہم صحیح معنوں میں اسلام کی تعلیمات کو اپنے اوپر اوڑھیں گے نہیں نا, اس وقت تک اسلام مشکل ہے. باقی ابھی فلسفے جھاڑنا اور اس آرٹیکل اور یہ سوشل میڈیا یہ کچھ نہیں کر سکتے. ہم جب تک قرآن کریم کو نہیں تھامتے, احادیث مبارکہ کو مضبوطی سے نہیں پکڑتے, اور کوئی اچھی صحبت اختیار نہیں کرتے, اس وقت تک ہماری اصلاح بہت مشکل ہے. اللہ کریم ہمارے حال پر رحم فرمائے. اللہ کا کروڑ ہاں کروڑ احسان کو اس نے دعوت اسلامی جیسی عظیم نعمت ہم کو عطا کر دی, وہ اس کو مت چھوڑیے گا کہ اللہ رسول کی محبت بھی اس سے ملے گی ہم کو, اللہ رسول کے پیغامات, جو بھی احکامات ہیں وہ بھی ہمیں اس سے مل رہے ہیں, اللہ کی رحمت سے بہت کچھ مل رہا ہے. وہ کیا ہے جو نہیں مل رہا دعوت اسلامی سے؟ تو اس کو مت چھوڑیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میں مبشر اتاری اورنگی ٹاؤن کراچی سے بات کر رہا ہوں. پاپا جان یہ ارشاد فرما دیجئے کہ محرم الحرام میں محرم کے ساتھ حرام کا لفظ کیوں ہے؟
ماشاءاللہ, حرام حلال ہے نا, تو یہ حرام حلال کے مقابلے میں نہیں ہے, بلکہ حرام معنی حرمت والا, عزت والا. تو محرم جو ہے یہ حرمت والا مہینہ, حرمت معنی عزت, احترام, تعظیم. تو محرم جو ہے وہ عزت والا مہینہ ہے, تو اس لیے اس کو محرم الحرام کہتے ہیں. جیسے کہ جہاں کعبہ شریف ہے اس مسجد کو مسجد الحرام کہتے ہیں, تو مسجد الحرام کے معنی حرمت والی مسجد, عزت والی مسجد. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میں لاہور سے بات کر رہا ہوں, چونگی امبرسود کماہا گاؤں سے. میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم قبرستان میں داخل ہوتے ہیں تو ہم ان سے سلام دعا کرتے ہیں, السلام علیکم یا اہل القبول, تو جب ہم کسی دربار میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں کیا کہا جاتا ہے؟
ماشاءاللہ, یہ جب قبرستان جائیں نا تو یہ دعا قبرستان کی طرف رخ کر کے پڑھنی ہوتی ہے, السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالاثر. اور جب کسی اللہ کے نیک بندے کے مزار پر جائیں تو اس وقت کہیں گے السلام علیکم یا سیدی, یعنی سلام ہو آپ پر اے میرے آقا. اعلی حضرت نے لکھا السلام علیکم یا سیدی. اچھا, اب جیسے کہ کوئی ولی اللہ کا مزار ہے, کنفرم ہے کہ ولی اللہ ہے, مشہور ہے ولی اللہ ہے, تو یہ کہنے میں بھی حرج نہیں ہے السلام علیکم یا ولی اللہ, سلام ہو آپ پر اے اللہ کے ولی. نام لینے میں بھی حرج نہیں ہے, اگر کسی بزرگ کے مزار پر جائیں اس کا نام پتہ ہے, جیسے کہ سرکار غوث اعظم کے مزار پر جائیں السلام علیکم یا شیخ عبد القادر جیلانی, یہ کہنے میں بھی حرج نہیں ہے. بارگاہ رسالت میں حاضر ہوں گے تو کہیں گے السلام علیکم یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ, السلام علیکم ایھا النبی و رحمت اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
محمد سلطان الطارق، امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے، آج کل لوگ گناہوں پر بہت دلیر ہو گئے، امیر اہل سنت یہ ارشاد فرما دیجئے خوف خدا کیسے بڑھایا جائے؟
اپنی کمزوری اور ناتوانی پر نظر کرے بندہ، اور اللہ تعالی کی عظمت پر غور کرے، اور اپنے آپ کو اس طرح بے بس سمجھے جس سے کہ کسی کو شیر نے پنجوں میں دبوچ لیا. تصویروں میں تو شاید بہت سورہ دیکھا ہوا، شیر نے پنجوں میں دبوچ لیا. اب وہ شیر کے رحم و کرم پر ہے کہ یہ شیر اس کو یا تو نوچ ڈالتا ہے، کھا جاتا ہے، یا اس کو چھوڑ دیتا ہے. اس سے بندہ اپنے آپ کو بے بس تصور کرے کہ اللہ کریم جو ہے وہ اس کی بارگاہ بہت بڑی ہے، میری تو بالکل ہی اس میں کوئی ہے ہی نہیں، گنجائش ہی نہیں ہے. میں اگر چاہوں کہ میں یہ پیالہ اٹھاؤں، میں اپنی مرضی سے نہیں اٹھا سکتا، میرا رب چاہے گا تو اٹھا سکتا ہوں، نہیں چاہے گا تو میرا ہاتھ شل ہو جائے گا، اٹھے گا نہیں. یہ ہوتا بھی ہے نا کہ بازو شل ہو جاتے ہیں، کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں. بندہ بیمار ہونا نہیں چاہتا، بیمار پڑ جاتا ہے. زخمی ہونا نہیں چاہتا، زخمی ہو جاتا ہے. اعلی مکان کے خواب ہوتے ہیں، نہیں ملتا، کرائے کے مکان میں رہ ہی رہا ہوتا ہے. تو اپنی تو بے بسی تو ہے نا. تو اللہ کریم جو ہے اس کی عظمت پر نظر رکھے کہ وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، تو اس سے ڈرتا رہے کہ وہ چاہے تو جنت میں داخل کر دے، اور وہ اگر چاہے تو عذاب بھی کرے ہماری غلطیوں پر، یعنی ہمارے گناہوں پر. وہ قادر مطلق ہے، جو چاہے کرے. تو اس لیے اس قادر مطلق سے ڈرنا چاہیے. جیسے دنیا میں بھی حکومت ہوتی ہے تو حکومت سے لوگ ڈرتے ہی نا، پولیس ہوتا ہے اس سے بھی تو ڈرتے ہیں، ایک دوسرے سے ڈر رہے ہوتے ہیں. جو اگر کوئی لچا شودا بدماش ہے علاقے کا، اس سے بھی تو ڈر ہی رہے ہوتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ کے لیے یہ مثال نہیں ہے، میں دنیا میں آپ کو سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں. میں نے پہلے جیسے شیر کی مثال تو امام غزالی نے دی ہے احیاءُ العلوم میں. تو اس طرح مطلب یہ کہ بندہ ایک دوسرے سے ڈر ہی دیا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا تو ثواب کا حقدار ہوگا، اور جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کو امن دے گا، اس کا خوف ختم ہو جائے گا. اور قیامت کے دن مطلب اس کو بہت بڑا امن ملے گا. سورہ رحمان میں خوف خدا رکھنے والوں کے لیے دو جنتوں کی بشارت سنائی گئی. چنانچہ ارشاد ہوتا ہے ولی من خوف مقام ربہ جنتان، ترجمہ کنز الایمان، اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے دو جنتیں. تو اللہ سے ڈرنا یہ کار ثواب ہے، کتنا بڑا ثواب. سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک فرماتا ہے مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، میں اپنے بندے پر دو خوف جمع نہیں کروں گا، اور نہ اس کے لیے دو امن جمع کروں گا. اگر وہ دنیا میں مجھ سے بے خوف رہے تو میں قیامت کے دن اسے خوف میں مبتلا کروں گا، اور اگر وہ دنیا میں مجھ سے ڈرتا رہے تو میں بروز قیامت اسے امن میں رکھوں گا. یعنی اب اس کو قیامت میں ڈر نہیں ہوگا. وہ مشہور آیت مبارکہ ہے، جیسے اولیاء کرام ہیں تو یہ اللہ سے ڈرتے ہیں، سب جانتے ہوتے کہ اللہ سے ہی ڈرتے، اللہ کے خوف سے وہ روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، خوب عبادتیں کرتے. قیامت کے دن الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار بے شک اللہ کے جو اولیاء ہیں، اللہ کے جو ولی ہیں، انہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ انہیں کوئی غم ہوگا. تو اللہ کرے کہ اس کا خوف ہم سب کو نصیب ہو جائے. احیاء العلوم میں اس کا کافی مضمون ہے، اور المدینۃ العلمیہ نے اس کی کتاب بھی ایک بڑی پیاری لکھی ہے، خوف خدا اس کتاب کا نام ہے، اور سو سوا سو ڈیڑھ سو صفحے ہوں گے، سوا سو کے قریب اس کے پیج ہوں گے. تو یہ کتاب نہ پڑھی ہو تو یہ پڑھ لیجئے، خوف خدا موجے مارنے لگے گا انشاءاللہ آپ کے اندر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یہ سوال ایس ایم ایس کے ذریعے ہمیں موصول ہوا ہے کہ کیا روح کیا ہوتی ہے, اس کی کیا حقیقت ہے؟
وہ قرآن کریم میں نا کفار سوالات کرتے تھے بارگاہ رسالت میں کہ یسالونک عن الروح, کہ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں اے محبوب, وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ روح کیا ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ اے محبوب تم فرما دو, قل الروح من امر ربی, کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے, میرے رب کے حکم سے ہے. تو یوں مطلب یہ کہ یہ قرآن کریم میں سوال بھی ہے اور جواب بھی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والی وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
کیا بارش کے پانی سے بھی کسی بیماری کا علاج کیا جا سکتا ہے؟
بارش کے پانی میں تو شفا ہے. حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ایک بار فرمایا, جب تم میں سے کوئی شخص شفا چاہے تو قرآن عظیم کی کوئی آیت رکابی میں لکھے, پلیٹ میں لکھے, اور بارش کے پانی سے دھوئے اور اپنی عورت سے اس کے مہر میں سے ایک درہم اس کی خوشی سے لے, اس کا شہد کر خرید کر پیئے کہ بے شک شفا ہے. یہ نیکی کی دعوت کی فضیلت, نیکی کی دعوت اپنی جو کتاب ہے اس میں ہے, 278 سے لے کر 279 278 سے لے کر 279 پیج پر. پھر مزید وہ یہ تو روایت ختم ہوئی, اس کے نیچے لکھا ایک طبیب کا کہنا ہے میں نے کئی مریضوں کو مختلف امراض میں شہد اور بارش کا پانی دیا ہے, اسے دیگر نسخوں سے بڑھ کر نفع بخش پایا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
کیا میت کو سرد خانے میں رکھنے سے گناہ ہوتا ہے یا مردے کو تکلیف ہوتی ہے؟
اصل وہ حدیثیں تو ہیں ایسی کہ جن چیزوں سے زندہ انسان کو تکلیف ہوتی ہے ان سے مردہ انسان کو بھی تکلیف ہوتی ہے. تو اب بندے کو زندہ کو اگر برف خانے میں کوئی بند کر دے ہے نا, تصور سے بندہ کانپ جاتا ہے. علماء تو منع فرماتے ہیں برف خانے میں رکھنے سے. اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال ہے, صرف پوسٹ مارٹم جو کرتے ہیں بے گولیاں نہیں, اس طرح بے دردی سے وہ ہوتا ہے کہ جس طرح بکرے کو گھسیٹتے ہیں ٹانگ سے, اس طرح یہ بھنگی ہوتی ہے اس میں, وہ ٹانگ سے گھسیٹ کر سیٹ کرتے ہیں اور پھر اس کی کاٹ کٹ ہوتی ہے اور یہ پوسٹ مارٹم ہوتا ہے. بعض اوقات ضرورت ہے وہ کھوپڑی پہ وہ کلاڑی مارتے ہیں اور دو یوں پیس کر دیتے کھوپڑی. پوسٹ مارٹم سے بڑا ڈر لگتا ہے, سرد خانوں سے بڑا ڈر لگتا ہے. خصوصاً باہر ملکوں میں تو یہ عام طور پہ ایسا کہتے ہیں کہ مطلب وہ بغیر پوسٹ مارٹم کے لاش دیتے نہیں ہیں, غیر ملکیوں کی خاص کر جو نوکریاں اور کرتے ہیں. وہ اگر اپنے ملک منگواتے ہیں لوگ لاش کو تو بڑی جرات کی بات ہے. اس میں تو وہ پیٹ کا بالکل آنتے اور یہ سب نکال دیتے ہیں, اندر دوائیں بھر کے پھر یہ بھیجتے. میں نے جو سن رکھا وہ عرض کر رہا ہوں, بڑی تکلیف دے, بہت تکلیف دے کیفیت ہے. تو جہاں بندہ فوت ہو نا اس کو وہیں دفن کر دینا چاہیے, دوسرے ملکوں میں, اپنے ملکوں میں, اپنے وطن میں لے جانے کی ہرس میں کہ خاندان والے چہرہ دیکھیں گے, شرکت کریں گے, لیکن وہ میت کتنی اذیت سے گزرے گی اس کا تصور رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے. بہرحال یہ کہ روایتیں مختلف ہیں اس میں.
3 سے 4 گھنٹے کا خالی معاملہ میکسیمم ہوتا ہے جب ایئرپورٹ سے میت گھر پہنچتی ہے نا, تو وہ جو ایک جذبات ہوتے ہیں انسان کے, تو وہ 3-4 گھنٹے ہی وہ بدن گھر پہ رکھتے ہیں, اس کے بعد پھر اس کو بھیجے قبرستان. مگر گھر تک یہ 4 گھنٹے تک آنے میں اس میت کو جو
8-8 دن لگ جاتے,
جو تکلیف ہوئی ہوگی نا, اس کا گھر والے شاید ان کو پتا نہیں تصور ہے یا نہیں ہے. تو میرے ابھی آپ نے یہی مشورہ دیا, ہم بھی بیرون ملک گئے, ہم نے بھی آپ کے مشورے کو آگے بڑھایا ہے کہ کوشش کریں کہ اپنے جو بھی یہاں انتقال ہو جائے اس کی تدفین یہیں کر دیں. اگر تدفین بہت مہنگی ہو گئی ہے, بیرون ملک، لیکن لانا بھی سستا نہیں ہے. اب تو کوشش یہی کریں گے بیرون ملک جہاں مسلمانوں کے قبرستان الگ بنے ہی ہوئے ہیں وہیں اس کو تدفین کر دینی چاہیے.
اللہ کی رحمت کے حوالے کر دینا چاہیے اور اللہ کی رحمت ہی کام آئے گی. بس زندہ اولاد ہے باپ پر فاتحہ پڑے گی، کتنے دن پڑے گی؟ تیجے میں جاتے ہیں، چار جمعرات میں جاتے ہیں ہمارے قبرستانوں میں عام طور پہ، پھر وہ آہستہ آہستہ پھر وہ چھ مہینے میں تو تین مہینے میں تو پھر وہ برسی میں جاتے ہوں گے، پھر بھول جاتے ہوں گے، پھر خود مر جاتے ہوں گے. تو اب ان کے بچے کا دادا کو یاد کریں گے یا اپنے باپ کے یہاں جائیں گے؟ تو کتنا وقت آپ اپنی قبر میں، قبر پہ جا کے کریں گے؟ ہم آپ کو فاتحہ تھوڑی پڑھنا آتا ہے. ہاں صحیح بولتا ہوں، آپ کسی پڑھنے والے کے سامنے بیٹھے جو جانتا ہوں آپ پڑھیں سورہ فاتحہ، ہاں وہ بولے آپ تو بسم اللہ پڑھنا بھی نہیں آتی. میں جنرل بات کر رہا ہوں، قاری صاحبان ناراض نہ ہو جائیں مجھ سے، علماء ناراض نہ ہو، میں جنرل بات کرتا ہوں. عوام کو عام طور پر پڑھنا نہیں آتا ہوتا، نہ اعوذ پڑھ سکتے ہیں، نہ بےچارے بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں، نہ سورۃ الفاتحہ پڑھ سکتے ہیں، نہ قل ھو اللہ شریف پڑھ سکتے ہیں. تو اب یہ کہ جب پڑھیں گے اور صحیح نہیں پڑھیں گے اور ایسا غلط پڑھیں گے کہ جو بس وہ غلط ہی غلط ہوگا، جو وہ قرآن جو منزل من اللہ، جنہیں جو قرآن رب نے نازل کیا یہ وہ رہے گا ہی نہیں، ایسے مانا آگے پیچھے ہو جائیں گے تو اس کا ثواب تو ملے گا نہیں. جب ثواب نہیں ملے گا تو عیسیٰ علیہ ثواب کریں گے کیا؟ آپ اس کے لیے سیکھیں، مایوس نہ ہو، آپ سیکھیں. آپ کو نوٹ گننا نہیں آتے تھے، صحیح بولتا ہوں، بچے کو کہاں پہچان ہوتی ہے نوٹوں کا، نوٹ کا تھوڑی پہچان ہوتی ہے، بعد میں آتی ہے نا. تو آپ کو نوٹ کی پہچان نہیں تھی، آپ نے کر لی. گننا نہیں آتا، آپ نے سیکھ لیا. یار قرآن پڑھنا نہیں آتا، آپ مایوس ہو جاتے ہیں کہ مجھے تو آتا نہیں ہے، تو خود بخود تھوڑی آئے گا، خود بخود نوٹ گننا تھوڑی آیا تھا آپ کو، سیکھا تھا تو آیا تھا، ایسا آپ کو ماحول ملا تو سیکھ گئے. تو قرآن کریم پڑھنے کا ماحول نہیں ہے. پہلے صحابہ کرام آپس میں ملتے تھے تو ایک دوسرے کو بولتے تھے قرآن سناؤ، ایک قرآن پڑھتے تھے دوسرے سنتے تھے. اب وہ ماحول نہیں ہے، اب تو شاید بولتے ہوئے گانا سناؤ، کون سی نئی فلم آئی ہے، معاذ اللہ. اب تو اس طرح کی گفتگو ہوتی ہوگی. وہ دور بڑا پاکیزہ تھا، اللہ اسی پاکیزہ دور کا ہم کو صدقہ نصیب فرما دے کہ ہم قرآن پڑھنے سننے والے بن جائیں، ناطے پاک پڑھنے سننے والے بن جائیں. تو بہرحال یہ کہ مایوس نہ ہو، قرآن کریم پڑھیں. ہم تو مفت پڑھاتے ہیں یار قرآن کریم، یعنی کہ ہزاروں مدرسۃ المدینہ بالغان لگتے ہوں گے ہمارے، خود پاکستان میں اتنے لگتے ہوں گے، باہر ملکوں میں بھی لگتے ہیں. مفت پڑھاتے ہیں، مفت نہیں آتے پڑھنے کے لیے. کوچنگ سینٹر جائیں گے، ہزاروں روپے دیں گے وہاں پڑھیں گے. دیگر تعلیمی ادارے دنیاوی جو ہیں بہت ساری رقم اس پہ خرچ کریں گے، پڑھیں گے. دین مفت پڑھاتے ہیں، آپ کو پورا درس نظامی ہم کرائیں گے مفت، آ جاؤ، نہیں آتے. قرآن کریم پڑھائیں گے، آپ کو تفسیر پڑھائیں گے، حدیث کی شرح پڑھائیں گے، یعنی کیا کیا پڑھا رہے ہیں، سارا مفت پڑھا رہے ہیں. قرآن کریم حفظ کروا رہے ہیں، حافظ بنا رہے ہیں، مفت مفت فری بالکل، کھانا بھی فری کھلاتے ہیں، پھر بھی نہیں آتے. اور دنیا پڑھنے کے لیے مارے مارے پھرتے ہیں، اور دنیا جو پڑھی ہے آپ نے قبر تک بہت تو بہت ساتھ آئے گی، لیکن جو ہم لوگ آپ کو پڑھائیں، پڑھانا چاہتے ہیں، جو پڑھا رہے ہیں وہ دنیا کے ساتھ ساتھ آپ کی قبر میں بھی آئے گا، قیامت میں بھی آپ کے ساتھ ہوگا وہ، اور دونوں جہان میں اس کی برکتیں انشاءاللہ نصیب ہوں گی. لیکن افسوس کہ نہیں آتے. یعنی جتنے دنیاوی ادارے جو وہ بھرے پورے ہیں اور ہاؤس فل ہو رہے ہیں، دینی مدارس میں کون کتنے آتے ہیں، کوئی کوئی خوش نصیب آتا ہے. کئی تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو مطلب ہو سکتا ہے کہ ماں باپ منع کرتے ہوں گے تب بھی آ کر پڑھتے ہوں گے، لیکن کئی ایسے بھی ہوں گے ماں باپ جو اولاد کو، بلکہ ہیں جو پڑھاتے ہیں، بہ اصرار پڑھا دے گا نہیں تم یہ پڑھو، عالم بنو، مفتی بنو، حافظ قرآن بنو. تو بہرحال یہ کہ حالات ناگفتہ بے ہیں، موت کو بھول گئے ہم لوگ، موت سارے مسائل ہمارے جو ہے وہ دنیا کے دھرے رہ جائیں گے، ہم قبر میں چلے جائیں گے. قبر میں کیا کام آئے اس کی بھی تیاری بہت ضروری ہے. یہ جیتے جی ہو سکے گی، مرنے کے بعد نہیں ہو سکے گی. اب ہم صرف دنیا کو ہی بنانے میں لگے ہوئے.
اب احساس بہت اچھا دلا رہے ہیں، اللہ کریم کرے اور ہمارے دل میں اتر جائے یہ باتیں. لیکن جب باتیں باپا معاشی مسائل کی آتی ہے نا عام آدمی کو، کہ یار جو یہ کہہ رہے ہیں واقعی بہت اچھا ہے، فری پڑھا رہے ہیں، لیکن مجھے کوئی ایسا مطلب ملے گا نہیں. دنیا کی معاشی پریشانی ہے نا، اور جہاں سے مجھے پیسہ ملے گا یا کوئی ایسی جاب مل جائے گی یا کوئی ایسا مجھے سٹیٹس مل جائے گا، تو وہاں اس سمت پڑھنے کی طرف رجحان بڑھ جاتا ہے. یعنی اگر دینی تعلیم کو بھی اگر ہم اس طرح ایک جوائن کر دیں نا کہ اب یہ کورس کر لیں تو آپ کو مطلب کہ یہ یہ چیزیں مطلب سیلری کے طور پر یا ماہانہ آمدنی کے طور پر یا یہ سارے معاشی سہولت کے طور پر آپ کو یہ شاید فائدہ ہو جائے گا، تو ہو سکتا ہے یہ ہوتا. اب یہ جو یہ سمجھنا بہت اچھا لگتا ہے جو آپ فرما رہے ہیں، اور چوٹ بھی لگتی ہے، لیکن معاشی پریشانی اور دنیاوی مستقبل کی جو ایک سوچ ہے نا، یہ اس جذبے پر غالب آ جاتی ہے. اب اس کا غلبہ نہ ہو اور ہم مطلب آخرت کی تیاری کی طرف ہی یوں بڑھتے رہیں، ایسی سوچ اور طبیعت پانے کی حاجت ہے.
اصل مسئلہ یہ ہے کہ واقعی یہ نفسیاتی اثر ہے. آپ یہ بتائیے کہ جیسے کہ جنہوں نے دینی تعلیم حاصل کی، کیا وہ بھوکے مر رہے ہیں؟ ان کے بچے کیا بھیک مانگ رہے ہیں؟ بلکہ میں تو ہمیشہ زمانے سے کہہ رہا ہوں کہ جتنے دنیاوی تعلیم یافتہ خودکشیاں کر رہے ہیں بے روزگاری کی وجہ سے، عالم کا ابھی تک کسی نے ایک کا بھی نام نہیں دیا. مجھے برسوں سے چیلنج کیا ہوا ہے میں نے کہ یہ بتا دو کسی عالم دین نے، دین کا عالم ہو، نام کا نہیں، عالم دین ہو اور اس نے خودکشی کی ہو. باقی دنیا بھی پڑھے لکھے جو علماء پر انگلی اٹھاتے ہیں کہ یہ مولانا کیا جانتے ہیں، یہ مولانا بہت کچھ جانتے ہیں، جبھی تو حرام موت نہیں مرتے نا، جبھی تو آگ میں چھلانگ نہیں لگاتے نا، جہنم میں نہیں کودتے نا، بجلی کی ننگی تار جبھی تو نہیں پکڑتے، پنکھوں سے لٹکتے نہیں ہیں، بڑے سمجھدار ہیں علماء، بڑے عقل مند ہیں، وہ نہیں لٹکتے، تم لوگ لٹک جاتے ہو. ذرا کھوپڑی گھومتی ہے تو پنکھے میں رسی ماری لٹک گئے، کیا ہوا؟ اللہ کریم ہمارے حال پر رحم کرے. علماء پر تنقید مت کرو، خدا کی قسم علماء دین جو ہوتے بڑے عقل مند ہوتے ہیں. یہ بولتے نہیں اس کا مطلب سمجھتے نہیں، ایسا نہیں ہوتا، سب سمجھتے ہوتے. معاشرے میں سب سے عقل مند طبقہ جو ہے نا، میں صحیح بولتا ہوں، علماء دین کا طبقہ ہوتا ہے. جبھی تو انہوں نے علم دین پر ہاتھ رکھا ہے، سمجھدار تھے جبھی تو، ان کے سمجھ میں آ کہ یہ دنیا اور آخرت دونوں میں کام آئے گا، اس میں ہاتھ رکھا. تو بہرحال یہ کہ علم دین حاصل کرنے سے کوئی بھوکا نہیں مر جائے گا، روزی اللہ دینے والا ہے، ویسے بولتے بھی تو نا اللہ رزاق ہے، ہمارا ایمان ہے واقعی اللہ رزاق ہے، پھر اللہ پر بھروسہ کیوں نہیں کرتے یار؟ اللہ روزی دینے والا ہے، رزاق ہے، دے رہا ہے. سارے علماء آخر پل ہی رہے نا، کھا رہے ہیں، ان کے بچے بھی کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سب کچھ مطلب ہو رہا ہے. یہ ہے مطلب بس دنیاوی سوچ ہے کہ بھوکو نہیں مریں گے، اللہ پاک سب کو روزی دیتا ہے. وہ چونٹی کو کن، کیڑی کو کن اور ہاتھی کو من دینے والا ہے. کیڑی کی غذا کتنی مختصر سی ہے اس کو دے رہا ہے، ہاتھی کی غذا بہت ساری ہوتی ہوگی، تو من کی مثال ہے تو اس کو بھی دے رہے نا غذا. آپ تھوڑی دے رہے، میں تھوڑی دے رہا ہوں، رب دے رہا ہے سب کو.
میرے سنت کی خدمت میں عرض ہے کہ آپ نے بہت پیاری وضاحت فرمائی. یہ ارشاد فرمائی کہ لگتا یوں ہے کہ شاید معلومات کی کمی ہے طبقے میں، کہ جو علماء دین ہوتے ہیں یا علم دین کی خدمت کرنے والے ہوتے ہیں، جو اس شعبے سے وابستہ ہوتے ہیں، باقاعدہ کوئی انکم، کوئی سیلری وغیرہ نہیں ہوتی. شاید یہ تصور ہو کہ کوئی دے گیا تو کھا لیا، ورنہ پھر بھوکے رہ کے سو گئے، کوئی اس طرح کا معاملہ ہے یا کچھ تھوڑی کی بھی کوئی باقاعدہ کوئی انکم وغیرہ ہوتی ہے؟
سب کچھ ہوتا ہے، سیلری بھی ہوتی ہے. ہر عالم دیکھو مسجد میں امامت نہیں کرتا، عالم تجارت بھی کرتا ہے اور کاروبار بھی کرتے ہیں، دین کی خدمت کرتے ہیں، تدریس بھی کرتے ہیں. تو جیسے اگر کوئی تدریس کرتا ہے، انہیں علم دین پڑھاتا ہے، جیسے ٹیچر بن
ٹیچنگ کر رہے
ٹیچنگ کرتا ہے، تو اس کی بالکل سیلری فکس ہوتی ہے، جس طرح دوسری نوکریوں میں ہوتا ہے فکس ہوتی ہے. پھر جیسے کہ ہوتا ہے کہ وہ بڑھتی ہے تنخواہیں، تو ان میں بھی بڑھتی ہوتی ہے تنخواہیں، جو سینئر ہو جائے گا تو بڑھے گی، صلاحیت پر بڑھے گی. تو یہ سب سسٹم ایک بنے ہوئے ہوتے ہیں. اسی طرح وہ امام اگر امامت کرتا ہے، لوگ امامت کو مایوس سمجھتے ہیں، میں صحیح بولتا ہوں کہ امامت جیسا عزت والا پیشہ کوئی نہیں.
کیا بات ہے؟
نہیں حقیقت میں بولتا ہوں کہ یہ سمجھو کہ امام صاحب کو اب کرتے نہیں کرتے، پہلے تو ہم کو پتا تھا کہ جب امام صاحب جیسے گلی سے گزریں گے سگریٹ پی رہے ہیں، سگریٹ چھپا لیں گے، ہے نا؟ کوئی ایم اے گزرے گا تو اس کو سگریٹ چھپائیں گے، یوں کش لگائیں گے اس کے سامنے اور زوردار. کوئی ایم پی اے گزرے گا تو اس کے سامنے کیا امام صاحب آئیں گے باغ کرائیں گے رومال سر پہ ڈالیں گے ہاتھ چومیں گے کیا وزیر گزرے گا تو ہاتھ چومیں گے بھاگ کر رومال سر پہ رکھ کے تو ریسپیکٹ امام کی ہے بچہ بیمار ہوگا تو کوئی مطلب بڑے سے بڑا سیاسی لیڈر ہوگا اس کے بعد کوئی بچے کو نہیں لے جائے گا مسجد کے باہر انتظار میں بچے کو لے کر کھڑے ہو جائیں گے کہ امام صاحب آئیں گے تب اسے دم کروائیں گے سیدھی بات ہے سمجھ میں آنے والی بات ہے گھر میں میت ہو گئی جنازہ کون پڑھائے گا امام صاحب نے ہی پڑھانا ہے مولانا نے پڑھانا ہے علماء نے پڑھانا ہے تو وہی جنازہ پڑھائیں گے اس سال ثواب کرنا تھی مولانا کریں گے تو یعنی کہ جو دینی معاملات ہیں آخرت کے معاملے سارے مولانا تو کر ہی رہے نا اور اگر عزت بولو عزت کم نہیں عزت بہت ہے علماء کی عزت کرنے والا ایک طبقہ ہے مطلب اماموں کی عزت کرنے والا طبقہ ہے اور یہ حصہ ہے کہ ہے مطلب حقیقت میں کہ تو اب میری تو لائن یہی ہے نا میں جب سے یعنی میں نے ہوش سنبھالا میری داڑھی نکلی نا میں نے رکھ لی ہے کبھی منڈوائی نہیں ہے داڑھی نہ میں نے ایک مٹھی سے گھٹائی ہے الحمدللہ میں اب سے آئی رکھ لی تو میں نے اس معاشرے میں ٹھیک ہے ایک طبقہ ہے جو تو انبیاء کرام کو بھی لوگوں نے ستایا ہے وہ ایک الگ بات ہے لیکن اکثریت نے عزت ہی دی ہے تو جو داڑھی منڈے ہوتے ان کو کیا نہیں ستاتے لوگ یار جو غیر عالم ہوتے ان کو نہیں ستاتے مار کے پھینک تو آتے ہیں جنگلوں میں علماء کو تو پھر بھی اس طرح کے کیس کم ہی ملیں گے جتنے عوام کے کیس ملتے ہیں کہ آئے دن بیچاروں کو قتل کر دیتے لوگ علماء کے ساتھ کم ہوتا ہے ایسا تو بہرحال یہ کہ نہ عوام کے ساتھ ہو ظلم نہ علماء کے ساتھ ہو میں تو ایک صحیح آپ کو ایک وہ ترغیب دے رہا ہوں کہ عالم بھوکا نہیں مرتا کھاتا ہے اس کو بھی اللہ روزی دیتا ہے اور عالم کی عزت عوام کے مقابلے میں معاشرے میں زیادہ ہوتی ہے
اگر کیلکولیشن کی جائے نا آصف بھائی جیسا آپ نے سوال کی اور ہمیں ہی چاہیے کہ ہم اس طرح کی چیزوں کو بھی پروموٹ ہمیں کرنا چاہیے جو مذہبی بہت ساری ایسی این جی اوز بنی ہوئی ہوتی ہیں اگر وہ چاہیں تو اس پر کام کر سکتی ہیں کہ اس وقت دنیاوی تعلیمی اداروں میں پڑھنے والے اسٹوڈینٹ پڑھنے والوں کی تعداد نمبر آف اسٹوڈینٹ اور دینی اداروں میں ٹھیک ہے پھر دیکھیں کہ پرسنٹیج اس کے نکالی جائے گا اس میں سے کتنے بے روزگار کہاں ہیں اور کتنے بے روزگار کہاں ہیں پھر یہ دیکھی جائے گا جو دنیاوی تعلیم سے کسی حد تک بھی اس طرح چلو پڑھ لیا تو اس کی سیلری کتنی ہے اور جو دینی تعلیم حاصل کی اس کی سیلری کتنی ہے اگر کیونکہ بسوں میں ویگنوں میں پیدل یہ بیچارے مطلب کہ نہ انہوں نے کوئی دنیاوی پروپر تعلیم حاصل کی نہ دینی تعلیم حاصل کی ہے ان کی سیلریاں تو بعض اوقات مذہبی لوگوں سے بھی کم ہیں اور یہ بڑی تعداد ہے جن کی اچھا پھر یہ میرے سنن تو بڑی پیاری بات ہے ارشاد فرما امامت کی مزے کو مزہ آ گیا کہ امامت کی بابا ٹوٹل جاب کتنے گھنٹے کی 3 گھنٹے کی موت میکسیمم 3 گھنٹے کی آپ جاب لے لیں 5 نمازیں اس کی تو 5 نمازوں کا اجارہ ہوتا ہے نارملی اور اس کی جو امام کی بات جو واقعی امام ہو اس کی تنخواہ یہ عام لوگوں کی تنخواہوں سے بہت اچھی ہو جاتی ہے بعض اوقات یہی اگر مذہبی طبقے کے بارے میں جیسے معاشی مسائل کی جیسے بات ہو رہی ہے یہی اگر مدرس بھی ہو امام بھی ہو اس طرح کی اگر 2-4 چیزیں کرے تو بڑی عزت اور تسلی کے ساتھ یہ ایک عام آدمی جس نے بڑی اچھی تعلیم بھی اگر حاصل کی نا وہ گریجویٹ بھی ایون کہ وہ ماسٹر بھی ہے اس سے بھی اس کی ماہانہ آمدنی جو ہے نا اچھی ہوتی ہے ہم کو اس کے تجربات بھی ہیں میرے مشاہدے بھی ہیں
ٹیوشن بھی پڑھا رہے ہوتے ہیں بہت کچھ کتابیں لکھ رہے ہوتے ہیں یہ اپنے طور پر کافی یعنی کہ
ہر کوئی ہیں ان کے پاس دوسرے لوگ بھی کر رہے ہوتے ہیں جن کو جو دینی معاملات میں نہیں ہوتے وہ بھی اسی طرح ادھر ادھر ہاتھ پیر کر کے اپنی آمدنی کا ذریعہ بنانے کوشش کرتے ہیں مگر دین کی طرف آئیں اللہ کی رحمت سے عزت بھی ملے گی دنیا بھی اچھی ہوگی آخرت بھی رب نے چاہ تو اچھی ہوگی
اور ویسے بھی جو بڑے بڑے سرمایہ دار ہوتے ہیں نا یہ کوئی کوالیفائیڈ نہیں ہوتے ایجوکیٹڈ نہیں ہوتے میں صحیح آپ کو تجربے کی بات بتاؤں یعنی کہ بڑے بڑے جو سیٹ ہوتے ہیں نا آپ انہیں چیک کر لو کہ تعلیم نہیں ہوتی ان کے پاس اتنی یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ تعلیم سے ہی پیٹ بھر جائے گا یہ ضروری نہیں ہے اللہ روزی دینے والا ہے
اللہ روزی
کا رزاق ہے اللہ کی بس اللہ پر نظر رکھے
بے شک
وہ کسی کو مطلب بولنا بھوکا سلاتا ہے اے بھوکا اٹھاتا ہے بھوکا سلاتا نہیں ہے حقیقت بھی یہی ہے سب کو روزی دیتا ہے پرندہ وہ بھوکا نکلتا ہے اور پیٹ بھر کے واپس لوٹتا ہے ہاں وہ کیڑی کو کن اور ہاتھی کو من اور ویل مچھلی بڑی مچھلی ہے وہ ٹن ٹن میں سمجھتے ہیں، ٹن 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 بولتے ہیں 28 من، اب یہ قوم من میں بھی نہیں سمجھتی ہوگی، 28 من کا ایک ٹن ہوتا ہے، اور ٹنوں نے کئی ٹن کھا جاتی ہے، ویل مچھلی بہت بڑی مچھلی ہوتی ہے، تو ٹن 28 من، اور من میں 40 شیر، اور اب ہے کے جی کا دور، تو کے جی کے حساب سے شیر سے کے جی تھوڑا بڑا ہوتا ہے، یہ کلو گرام، اب مطلب 40 شیر کا ایک من ہوتا ہے، تو سب میں 35 کلو گرام کا ہو سکتا ہے کہ ایک من ہو جاتا ہوگا، اندازن 2-4 کلو ادھر ادھر، ہاں تو یہ اتنے سمجھو ہزاروں کلو گرام کھا جاتی ہے مچھلی، ویل مچھلی، تو یہ رسک کون دیتا ہے، کون سی کالج دیتی ہے، کون سی یونیورسٹی اس کو فراہم کرتی ہے، بھائی رب دیتا ہے اور سب کو دیتا ہے، ورنہ میں نے پہلے ہی مثال دی نا کہ پڑھے لکھے لوگ آپ کو خودکشی کرنے والوں میں بہت تعداد ملے گی، بےچارے بے روزگاری کی وجہ سے کر جاتے ہیں، لیکن علماء آپ کو خودکشی کرنے والوں میں نہیں ملیں گے، اور میں برسوں سے بولتا ہوں، مجھے ایک بھی ابھی عالم دین کا نام کسی نے نہیں دیا کہ دیکھو اس نے خودکشی کی، الحمدللہ میں نے نہیں سنا کبھی، اللہ ان کو بھی بچائے جو خودکشی کرتے ہیں کہ گناہ کا کام کرتے ہیں، وہ ثواب کا کام نہیں ہے، میں ان کو طنز نہیں کر رہا، میں سب کے لیے ایک ہمدردی کا پیغام پیش کر رہا ہوں کہ اہل علم جو ہوتے ہیں، دینی علم رکھتے ہیں، ان کو حقیر مت جانو، یہ ایک یہ بھی اللہ کے بندے ہیں اور اچھے بندوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
ابھی آپ نے جیسے امامت کرنے کے حوالے سے ترغیب ارشاد فرمائی، الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت 5 ماہ کا امامت کورس یہ ہوتا ہے، اور اس میں الحمدللہ یکم محرم الحرام سے، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ آج سے ہی اس کی کلاسز کا آغاز جو ہے وہ ہوا ہے، اور اس میں داخلے جو ہیں وہ جاری ہیں، اور اس کے لیے کم از کم عمر جو ہے وہ 22 سال 22 ایئرس جو ہے اس میں ہونا چاہیے، اور اردو لکھنا پڑھنا جانتا ہو، اور ناظرہ قرآن پاک یعنی دیکھ کر قرآن پاک پڑھ سکتا ہو، تو یہ ایک اہم کورس ہے، اور اس کورس کو کرنے کی تربیت جو ہے وہ انشاءاللہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں دی جاتی ہے، تو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں یہ کورس کا آغاز آج سے ہو چکا ہے، اس میں داخلے جاری ہے۔
شاہ نواز بھائی پوچھ رہے ہیں کینہ اور حسد میں فرق کیا ہے؟
کینہ اور چیز، حسد اور چیز ہے، کینہ دل کی چھپی ہوئی دشمنی، اور حسد کسی کی نعمت دیکھ کر وہ یہ تمنا کرنا کہ یہ اس سے جاتی رہے، یہ حسد، جیسے کوئی کسی آواز اچھی ہے، نعت اچھی آواز میں پڑھتا ہے، تو یہ خواہش کرنا کہ اس کی آواز خراب ہو جائے، تو یہ حسد ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بغض و کینہ نامی رسالہ اور حسد نامی رسالہ، یہ بھی مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے، تو اس کو ضرور پڑھنا چاہیے، بڑے مفید کتابیں ہیں یہ، زیادہ یہ زخیم نہیں ہوتے، 100-125 اس طرح کے، 80 پیج ہیں اس کے، 80۔
ایک اور سوال ہے، نگینے پر کلمہ طیبہ نقش کروانا کیسا ہے؟
جائز ہے، لیکن یہ کہ اس کو پھر استنجا خانے میں یہ اوپن لے جانا، یہ بے ادبی ہے۔
اللہ صاحب کہنا کیسا ہے؟
ہمارے یہاں وہ رائج نہیں ہے، تو ایسے الفاظ نہ کہے جائیں جس سے لوگوں میں وہ تنفیر کی صورت ہو، اعلی حضرت نے منع فرمایا، اس پر گاہے گفتگو اعلی حضرت کی منع کیا ہے، اب رائج بھی نہیں ہے، رائج جو ہوتی نا باتیں، یعنی لوگوں میں جو عام باتیں، یعنی کہ جو چیزیں جیسے اللہ پاک بولتے ہیں تو یہ صحیح ہے، اللہ صاحب بولیں گے تو وہ لوگ تعجب کریں گے، بحث کریں گے آپ سے، تو یہ اچھا نہیں ہے ایسا کرنا۔
تانبے پیتل کے تعویذوں کا کیا حکم ہے؟
ڈبیا میں جو ہوتے ہیں، جائز نہیں ہے، جیسے وہ چین بھی جائز نہیں ہے، کسی بھی میٹل کی، نہ چاندی کا، نہ سونے کا، نہ تانبے پیتل کا، کسی کا بھی یہ تعویذ جو ڈبیا میں پہنتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے، بعض لوگ اللہ لکھا ہوا کوئی میٹل ہوتا ہے ٹکڑا گول، اس پہ اللہ لکھا ہوتا ہے تو یہ بھی جائز نہیں ہے.
ایسے پھل یا سبزیاں جو گندے پانی سے اگی ہوں ان کا کھانا کیسا ہے؟
سب سے خطرناک گندگی جو ہوتی ہے نا وہ پودوں کے لیے بہترین غذا ہوتی ہے, کھیتوں میں ڈالی جاتی ہے. اور نالے کا جو پانی ہوتا ہے گٹر کا, سیوریج کا, گٹر بغیچہ تو ہمارے یہاں تو ویسے مشہور بھی ہے گٹر بغیچہ, تو یہ پانی اور اسی کی تو کھاد بنتی ہے گندی چیزوں کی. تو یہ اللہ کی شان ہے ان کی یہ غذا اور بہترین اس میں سے نعمتیں ہم کو ملتی ہیں.
کیا نکاح کا خطبہ بھی کھڑے ہو کر پڑھنا چاہیے؟ اور نکاح کے وقت لوگ خطبے کو توجہ سے نہیں سنتے, اس حوالے سے
خطبہ بھی کھڑے ہو کر پڑھنا چاہیے, سنت ہے اور اس کو سننا بھی ضروری ہے. سارے خطبے جو بھی ہیں نا, جیسے نکاح کا خطبہ, عید کا خطبہ ہے, یہ سب کو سننا ہے, جمعے کا خطبہ ہے.
ایس ایم ایس کے ذریعے بھی سوالات کا سلسلہ ہے. مسجد کا خادم مسجد کا کام کرتے ہوئے زخمی ہو جائے تو کیا مسجد کے پیسوں سے اس کا علاج کروایا جا سکتا ہے؟ اسی طرح اگر مدرسے کا خادم مدرسے کا کام کرتے زخمی ہو جائے تو کیا مدرسے کی رقم سے اس کا علاج کروا سکتے ہیں؟ اصل میں مسجد ہو یا مدرسہ ہو, اس کا جو چندہ ہوتا ہے وہ عرف کے مطابق خرچ کیا جاتا ہے, جہاں جس طرح کا عرف ہوتا ہے اس کے مطابق اس کو استعمال کرتے ہیں. تو عمومی طور پر مساجد کے اندر اس طرح کا عرف ہوتا نہیں ہے, اور مدارس میں بھی بہت سارے مقامات پر اس کا عرف نہیں ہوتا. تو جہاں اس کا عرف ہوگا وہاں تو اس کو استعمال کر سکیں گے, ورنہ استعمال نہیں کر سکیں گے. لیکن اس موقع پہ میں امیر السنہ سے یہ عرض کروں گا کہ اس حوالے سے مدنی پور ارشاد فرما دیں کہ اگر بالفرض مسجد کے چندے وغیرہ سے اس کی اجازت نہیں بنتی کہ جہاں پہ اس کا عرف و رواج نہیں ہوتا, تو ایسے مواقع پر جو مسجد کمیٹی وغیرہ ہوتی ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے؟
ایک الگ فنڈ اس کے لیے مختص کیا جا سکتا ہے, جو جن سے لیں ان کو بتا دیں کہ یہ ہم اس سے اپنے اسٹاف جو ہے مسجد کا اس کا علاج کروائیں گے یا ان کی ضرورت ہے مدد کریں گے. جیسے کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے مکان کی مدد, شادی کی مدد وغیرہ, یا ڈیلیوری ہوتی ہے, سب میں خرچے ہوتے ہیں مطلب. اور یہ بعض اوقات اتنی تنخواہیں کم ہوتی ہیں مسجد کے خادمین کی کہ وہ پورا کرنا مشکل ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں مطلب یہ کہ الگ سے فنڈ ہو, یا عارضی طور پر کسی پارٹیوں سے ترکیب ہو کے کوئی سی ضرورت پڑ جائے کسی پارٹی سے ترکیب کر لی جائے اور اس امام مؤذن یا خادم وغیرہ کا علاج کروا دیا جائے, تو یہ ایک اچھا نیک کام ہے اور احسان ہے اور اس کا ثواب ملے گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
محمد عارف اتاری جتوئی ضلع مظفرگڑھ پاکستان سے بات کر رہا ہوں. میں نے یہ مقصد پوچھنا تھا کہ جو لوڈو وغیرہ گیم کھیلتے ہیں اس میں کوئی ایک یہ شرط لگاتے ہیں کہ جو ہارے گا وہ کھانا کھلائے گا, تو آپ اس میں بعد میں یہ اکٹھے کھانا کھاتے ہیں, اس طرح یہ لگانا جوئے میں آئے گا یا نہیں آئے گا؟
وہ کھانا آپس میں کھاتے ہیں لیکن پیمنٹ تو ایک کرتا ہے نا, اتنے حصے کا تو جو جیتا تھا وہ کھا رہا ہے. یہ جوا تو ہے اور اس سے توبہ کرنی چاہیے, اور جوئے میں جو بھی جیتا وہ واپس دینا پڑے گا جس سے جیتا اس سے اسی کو اگر لے لیا تو. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ایک سوال آیا ہے کہ مرد پر سونا حرام ہے, پر اگر کوئی مرد یہ سونا پہن کر نماز پڑھتا ہے تو کیا نماز بھی نہیں ہوگی انگوٹھی وغیرہ سونے کی؟
نماز مکروہ تحریمی ہوگی اس کی, اور مرد پر سونا حرام یہ مقولہ ہے لوگوں کا. اس کی صورتیں ہیں جیسے کہ اگر سونے کا بٹن پہنا اور اس میں زنجیر نہیں ہے تو کپڑے کے تابع ہے یہ, حالانکہ مرد نے اس کو پہنا ہوا ہے لیکن یہ سونے کا بٹن جو ہے یہ بزرگوں نے اس کو فقہائے کرام نے جائز لکھا ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال یہ عرض ہے کہ کوئی اسلامی بھائی کتابوں کی دکان پہ ہے، وہاں دنیاوی کتابیں بھی ہیں اور قرآن پاک سپارے قاعدے بھی ہیں، تو کیا سپارے قاعدے کے لیے ہر وقت اسے باوضو ہی رہنا پڑے گا، یا کوئی ایسی صورت ہے کہ بے وضو بھی اجازت ملے گی، یا کوئی کپڑے کا اگر استعمال کرے گا پاک کپڑا تو اس کا طریقہ کار بیان فرما دیں کہ وہ کس طرح اٹھا کے دے گا؟ یہ تو دنیاوی ایک دکان ہوگی، اگر وہ مکتبے وغیرہ جہاں ہیں اسلامی کتابیں تو کیا ان کو بھی باوضو ہی اٹھانا پڑے گا؟ جواب ارشاد فرما دیجئے.
قرآن کریم کو بے وضو چھونا یہ گناہ ہے، تو اب ایسی صورت میں کہ چاہے دنیاوی کتابیں ہوں یا نہ ہوں یہ اس سے غرض نہیں ہے، باقی اسلامی کتابیں جو ان کو بے وضو چھونا خلاف اولا ہے، افضل ہے کہ وضو سے اس کو چھوئے، مستحب ہے. تو اسی صورت میں کہ اب وہ وضو نہیں ہے، قرآن کریم کو چھونا بھی ہے، تو ایسا پاک کپڑا رکھ لے، جیسے رومال رکھ لیا تو اسی رومال سے مثلا یہ رومال ہے تو اب قرآن کریم اس سے اٹھایا اور اپنی انگلی وغیرہ کوئی بھی اس پہ ٹچ نہ ہو، تو یوں اٹھا کر اگر گاہک کو دیا تو یہ جائز ہے، دکھایا کسی کو پھر یوں ہی اٹھا کے رکھ دیا، اگر بے وضو ہے تو بھی اس طرح کر سکتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اچھا اس میں یہ کہ جیسے اب یہ میرے کندھے میں رکھی ہوئی چادر، تو اس سے قرآن کریم کو میں نہیں چھو سکتا، اٹھا نہیں سکتا، کیونکہ یہ تو یہ میرے بدن کے تابع ہے، یہ تو اس سے پھر وہی گناہگار ہو جانے کی والی صورت ہے. یہ چادر کو بالکل گلے سے نکال کے اب اگر اٹھایا تو مطلب اٹھانے میں حرج نہیں ہے بے وضو.
اسی طرح دستانے پہن کر بھی نہیں کر سکتا؟
نہیں، دستانے بدن کے تابع ہوئے.
اب پلاسٹک کی جو شاپنگ بیگ ہوتی ہے نا، جو عموماً جس سے یہ مال ڈال کر دیتے ہیں، تو یہ عموماً تھیلیاں دکانوں میں پڑی ہوئی ہوتی ہیں، تو وہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ تھیلی کو ہی ہاتھ میں ڈال لیتے ہیں اور قرآن کریم اس سے بھی لے لیتے ہیں، جیسے کاغذ کی جیسے تھیلیاں ہوتی ہیں، کیونکہ ہر ایک کے ہاتھ میں رومال نہ ہو، تو یہ جو تھیلی پکڑ کر جو یہ کر لیتے ہیں، شاپنگ بیگ جس کو کہتے ہیں ہم، وہ پکڑ لی اور وہ دکھا دی، تو اس کی اجازت؟
اس کو یہی ہے کہ ایک تو تھیلی کا انداز رومال والے انداز میں ہو کہ اس کے وہ جسم کے تابع نہ ہو، تو یہ صورت ہو سکتی ہے، نہ اس کے تابع ہو نہ قرآن پاک کے تابع ہو، تو یوں اٹھایا جا سکتا ہے. ورنہ اگر اس کو اسی طرح پہن لیا جیسے دستانے ہوتے ہیں، یوں اس انداز میں پکڑا گیا اس کو، تو پھر یہ وہی ناجائز و حرام صورت ہو جائے.
ٹھیک. سوال یہ ہے کہ عمرے پہ سفر کے دوران نماز کس طرح ادا کی جائے؟
جس طرح مطلب اور نمازیں پڑھتے ہیں، تو سفر میں بھی نمازوں کا طریقہ تو وہی ہے، البتہ وہ مسافر ہے شرعی تو وہ فرض چار رکعت کی فرض ہے، اس کی دو پڑے گا، وہ قصر کے پھر الگ مسائل ہے، اس میں عمرہ ہی شرط نہیں ہے، کوئی بھی سفر ہو. نہیں، یہاں تک کہ معاذ اللہ کسی چور نے چوری کے لیے سفر اختیار کیا، اور سفر اس کا شرعی ہے تب اور نمازی بھی ہے، تو وہ قصر پڑے گا. اور یہ تعجب تو ہو رہا ہوگا آپ کو، لیکن یہ پڑھتے ہیں نمازیں پڑھنے والے، ایک استائی بھائی اپنا اس کو اٹھا کر لے گئے تھے، ہے کھاتا پیتا ہے، اغوا کر کے لے گئے، اس کا کہنا ہے کہ یہ نمازی ڈاکو تھے، میری مجھے بولتے تھے نماز پڑھا، میرے پیچھے نماز پڑھتے تھے، امامت کرتے تھے وہ استائی بھائی، چھوڑتے نہیں تھے اس کو، چھوڑیں گے نہیں، کہ ہے تو وہ کورا چیک تھا نا،
بولتے بھی تھے پیچھے سے امام کے،
امام بنا لیا جو بھی تھا، مطلب بہرحال یہ یوں بھی کرتے ہیں.
اب اگر چوری کے لیے بھی جایا گیا نے شرعی سفر بھی کر،
شرعی سفر ہے تو وہ قصر تو پڑھنی ہوگی اس کو، اگر نماز ہی ہے تو نماز کبھی نہ کبھی اس کو سدھار بھی دے گی.
میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ میرا حمام ہے، ادھر اگر کوئی لڑکا کٹنگ کرانے کے لیے، کھاٹ بنانے کے لیے آ جاتا ہے، وہ آ کے بولتا ہے کہ میرا کھاٹ بناؤ اس پہ، میں اس کو بولوں کہ تم سیدھا سیدھا کھاٹ کرا لو، بولتا نہیں، میں نے جیسے بولا ویسے کرو، اگر وہ یعنی کہ میں اس کا پہلے کھاٹ کر دوں تو میرے یعنی کہ مجھے کوئی گناہ تو نہیں ہوگا؟
اگر داڑھی ایک مٹھی سے چھوٹی کرنے کا وہ کہہ رہا ہے اس طرح کا خط ہے، تو ظاہر ہے کہ ناجائز ہو جائے گا. اگر ایک مٹھی پوری ہے داڑھی، اس کے نیچے سے بال کاٹنے کا بول رہے تو جائز ہے، اور عام طور پہ اس طرح تو بولتے نہیں ہوں گے، یہاں سے کاٹو، اتنی کرو اتنی کرو، وہ طرح طرح کی وہ ٹیکنیک کلر اور عجیب و غریب تراش خراش، خدا جانے کس فلم ایکٹر کی نظر پڑ گئی ہے امت کو، ویسی ایسی داڑیاں رکھ رہے ہیں کبھی ہم نے خواب میں بھی نہیں دیکھی تھی. آج کل جو داڑیاں رکھ رہے ہیں ایسی نوکیلی داڑھی رکھتے ہیں, سارا کاٹ کے نوک بنا دیتے ہیں. نہیں رکھتے تو مصطفیٰ کی پسند کی نہیں رکھتے, ایکٹروں کی پسند کی رکھ رہے ہیں, فنکاروں کی پسند کی رکھ رہے ہیں, گلوکاروں کی پسند کی رکھ رہے ہیں. پتا نہیں کیا ہو گیا امت کو, عجیب عجیب حالت ہے. تو میرے پیارے پیارے بھائیوں, میرے مصطفیٰ کے غلاموں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, داڑھی منڈانا بھی حرام ہے اور ایک مٹھی سے چھوٹی کرنا بھی حرام ہے, اور جہنم میں لے جانے والے یہ کام ہے. یہ طرح طرح کی آپ لوگ, کیا ہو گیا آپ لوگوں کو, عجیب و غریب داڑیاں ملاقات کے لاتے ہیں نا, میرا تو دیر دل جلتا رہتا ہے. میں دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے یہ نہیں, ایک نظر میں لگے گا اس کی داڑھی صحیح ہے, اتنی ابھی نکلی نہیں ہوتی داڑھی, پھر بھی جب غور کرتا ہوں تو ادھر سے وہ ٹک کر کے کٹنگ ہوتی ہے اس کی. تو یہ نہ کرو یار, توبہ کرو اس سے. کیا صورت لے کر جاؤ گے میٹھے مصطفیٰ کو, کیا منہ دکھاؤ گے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایسا چہرہ لے کر جاؤ جو اللہ کے محبوب کو پسند آئے, اللہ تعالیٰ کو مطلب اس سے اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے. تو یہ توبہ کریں, سب توبہ کریں, داڑھی منڈانے سے بھی توبہ کریں, جو اب تک چھوٹی کری اس سے بھی توبہ کریں, اور یہ جو پوری مطلب جو ہے نا اس طرح ایک مٹھی سے جو نکل گئی نا, اب اس کو بھلے کاٹ دیں, بلکہ سنت ہے بڑھ گئی اس کو کاٹ دیں, لیکن یہ جو طرح طرح کی رکھ رہے نا تراش کرش والی, اسے توبہ کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا سوال یہ ہے, دکاندار دکاندار سے پیسے لینے جاتا ہے, وہ کہتا ہے ابھی تو بونی نہیں کی, ابھی تو بسم اللہ نہیں پڑھی, جب سودا دیتے وقت درود شریف پڑھتا رہتا ہے, ایسا کرنا کیسا, شرعی رہنمائی فرما دیجئے.
ابھی تک بونی نہیں کی, بسم اللہ نہیں پڑھی, سائل محتاط معلوم ہوتا ہے, اپنے گھر کا معلوم ہوتا ہے بھائی, وہ بسم اللہ نہیں پڑھی تھوڑی بولتے ہیں, ابھی تو بسم اللہ نہیں ہوئی یوں بولتے ہیں. تو یہ بسم اللہ کا استعمال بھی غلط ہوا یہاں, یہ بولنا بھی ٹھیک نہیں ہے کہ بسم اللہ نہیں کی, جیسے بولتے ہیں کھانا کھانے آتا ہے کوئی تو بولتا ہے بسم اللہ کیجئے, یہ بالکل غلط ہے, سخت احکام بھی ہیں اس کے. تو اس طرح مطلب ہے کہ نہ کہا جائے کہ بسم اللہ نہیں ہوئی, بونی نہیں ہوئی. اگر واقعی بونی نہیں ہوئی تو ٹھیک ہے, ہو گئی تھی بونی, یعنی پہلے سودے کو بونی بولتے ہیں. تو اگر بونی نہیں ہوئی اور کہہ دیا کہ بونی نہیں ہوئی تو صحیح ہے, اور ہو گئی تھی اور کہا نہیں ہوئی تو جھوٹ ہوا, جو کہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. تو اسی طرح مطلب ہے کہ وہ اور کچھ سوال کا حصہ تھا, ہاں اگر درود شریف اپنے سودے کی عمدگی ظاہر کرنے کے لیے اگر پڑھتا تو باہر شریعت میں اس کو ناجائز لکھا ہے, سبحان اللہ کہتا ہے, اللہ کا ذکر کرتا ہے اس طرح, اور درود پڑھتا ہے کہ اپنے چیز کو ماشاء اللہ سبحان اللہ اللہم صلی اللہ کتنا پیارا پیالہ ہے, اس طرح اگر درود شریف پڑھ پڑھ کے بتا رہا ہے تو گناہ گار ہوگا. اور ویسے عادت ہے درود پاک پڑھنے کی, سودا ہو یا نہ ہو, کوئی گاہک کہیا نہیں ہے, اس کی زبان پر درود شریف جاری رہتا ہے, اور مال کی عمدگی ظاہر کرنا مقصود نہیں ہے تو اچھا کام ہے, ذکر و درود سے زبان تر رہنی چاہیے, پھر اس کو گناہگار نہیں کہیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
کیا فجر کی سنتوں میں تحیت الوضو اور تحیت المسجد کی نیت کر سکتے ہیں؟
یہ ملفوظات اعلی حضرت پیج نمبر 337 بعد طلوع فجر کے سنت الفجر میں تحیت الوضو اور تحیت المسجد کی نیت جائز ہے یا نہیں؟ تو جواب اس کا ہے نہیں, کہ بعد طلوع فجر سوائے سنت فجر کے اور کوئی نفل پڑھنا ناجائز ہے. ہاں بغیر نیت کے تحیت الوضو تحیت المسجد سنت فجر ہی سے ادا ہو جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یوٹیوب سے ایک سوال ہے علی رضا کا, بعض عورتیں کہتی ہیں کہ قبلے کی طرف بیٹھ کر کھانا نہیں پکانا چاہیے, شریعت میں اس کی کیا اصل ہے؟
پہلی بار میں نے تو اس سوال سنا ہے. ویسے قبلے کی طرف اکثر بیٹھنا ہے تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. تو جس کو جب بھی موقع ملے اور کوئی رکاوٹ نہ ہو, کوئی وجہ نہ ہو پیٹھ کرنے کی, تو قبلے کو پیٹھ نہ کرے, قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھے, سنت کی نیت سے بیٹھے یا ثواب ملے گا انشاءاللہ. تو پکانا بھی قبلے کی طرف منہ کر کے, کوئی ممانعت کی وجہ ہی نہیں ہے نا بھائی, تو بے شک منہ کر کے قبلے کی طرف بیٹھے تو انشاءاللہ ثواب ملے گا.
ایک اور سوال ہے یوٹیوب سے, رانا بلال بھائی پوچھ رہے ہیں, کیا ڈاکٹر کا یہ عذر قبول ہے کہ مریض کا علاج کرنا تو نہیں کی ہے, میرے پاس حج کے لیے ٹائم نہیں, ڈاکٹر ایسا کہیں؟
اگر ڈاکٹر پر حج فرض ہے تب تو اس کو فرض ادا کرنا ہی ہوگا, اور اگر نفل حج کے لیے کہتا ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے تو وہ کہنے کا انداز اور نیت دیکھی جائے گی. اگر نعوذ باللہ حج کو حقیر سمجھے گا تب تو اسلام سے ہی نکل جائے گا. بہرحال یہ کہ اصل مریض کے علاج کی نیکی اللہ نصیب کرے, ایسے ہی نوٹے کھینچ رہے ہوتے ہیں بعض ڈاکٹر کے, خدا کی پناہ چھری تیار کر کے بیٹھے ہوتے ہیں, تو آپریشن بس وہ سرجن ہے تو وہ آپریشن کرے گا, فزیشین ہے وہ بولے آپریشن کی ضرورت ہی نہیں ہے, میرے پاس دھکے کھاتے رہو میں ہوں نا. یہ نہیں ہے, میں جنرل بات کرتا, سارے ڈاکٹر سے نہیں ہوتے, تو ان کو یوں ٹائم نہیں ہوتا کہ نوٹیں جمع کرتے رہتے ہیں. اللہ کی رضا کے لیے اگر مریض کا علاج کرے گا نا تو وہ سمجھ آ جائے گی کہ اس کی فیس کتنی ہے, دوائیں کس طرح کی دے رہا ہے اور کیا لکھ رہا ہے, کہ کس طرح کے ایکس رے کروا رہا ہے نا. سب جگہ رشوتوں کی ایک بالکل ترکیب ہوتی ہے, فلاں لیبورٹری کی وہ قبول کرے گا کہ اسی پر آپ کو ٹیسٹ کروانا ہے, اس کی اچھی ہے یہ, اس کا فی مریض فی ایکس رے اس کے بالکل کمیشن بندھا ہوا, فلاں کمپنی ہی کی دوا لینی ہے, فلاں میڈیکل اسٹور سے لینی ہے, وہ صحیح دوا دیتا ہے, وہ سب مطلب ترکیبیں ہوتی ہیں, اس کے کمیشن بندے ہوتے ہیں. تو جو اس طرح کے کرتے ہیں یا وہ کمپنیاں جو وہ ریٹرن ٹکٹ دیتی ہیں, بعض وقت سفر کرواتے ہیں ملکوں کے اور موج مزہ بس لگی ہوتی ہے, اور کبھی اے سی لگوا دیں گے, کبھی کچھ کروا دیں گے, مینٹیننس کروا دیں گے مکان کی, کمپنیاں جو ہیں ڈاکٹروں کے یہ کرتی ہیں, سب رشوتیں ہوتی ہیں تاکہ ان کی کمپنی کی یہ چلائے دوا جیسی بھی ہو چلاتا رہے. تو اگر ایسا کوئی ڈاکٹر کرتا ہے تو اس کو توبہ کرنی چاہیے, توبہ کے تقاضے بھی پورے کرنے چاہیے کہ یہ گناہ کے کام ہے. باقی وہ حج کے ساتھ مطلب ایسے الفاظ کہ مجھے حج کا ٹائم نہیں ہے, میں یہ مریضوں کا علاج کر رہا ہوں, یہ جملہ تو اچھا نہیں ہے, ایسا نہ بولا جائے. تو یہ تو نیکی کرتے کرتے پھر بولو گے مریض کا علاج کرتے کرتے نعوذ باللہ نماز کا بھی ٹائم نہیں ہے, بولتے بھی ہوں تو تعجب نہیں ہے, تو ایسا نہ بولے. نماز اپنی جگہ پر ہے, مریض کی خدمت اپنی جگہ پر ہے, حج اپنی جگہ پر ہے, مریض کی خدمت اپنی جگہ پر ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
نفل حج کے بارے میں تو آپ نے فرمایا کہ فرض اس کی تحقیر وغیرہ کے حوالے سے, اگر اس میں بھی اس طرح کی کوئی صورت بنتی ہو کہ یہ جیسے اس نے کہا کہ مریض کا علاج کرنا نیکی ہے عبادت ہے, میرے پاس حج کا ٹائم نہیں ہے, اگر حج کی فرضیت کا کوئی اس میں پہلو نکلتا ہو اور اس کی نیت حج کی فرضیت کا انکار ہو تو کیا حکم ہوگا؟
تب بھی کافر ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
آپ کی بارگاہ میں سوال یہ تھا کہ اگر غلطی سے قرآن پاک گر پر ہمیں وضو بھی نہ ہو تو کیا بے وضو قرآن پاک اٹھا کر اوپر رکھ سکتے ہیں؟
غلطی سے قرآن پاک تشریف فرما نیچے تشریف,
اچھا ہاتھ سے چھوٹ گیا,
اب وضو بھی نہیں ہے تو اس کے لیے
وہی رومال کا اور کسی کپڑے کا جو میں نے عرض کیا تھا وہ اگر ہے جیب میں تو اسی سے اٹھا کر ادب کی جگہ رکھ دے, اگر وہ کپڑا بھی نہ ہو تو قرآن کریم رستے میں پڑا تشریف فرما رہے.
اگر تو اس کی توہین کی بے ادبی کی کوئی سخت صورت بن رہی ہے تو بعض جزیات اس طرح کے موجود ہیں جیسے نالی وغیرہ کے اندر پڑا ہوا دیکھا نعوذ باللہ, تو پھر وہاں پر اس کی فقہ نے اجازت دی کہ جیسے تیسے اٹھا کے اس کو اس حالت میں بھی اوپر رکھ سکتا ہے.
نابالغ بچے سے اٹھوا لے, اگر جیسے کوئی گزر رہا ہے بچہ نابالغ ہو تو اس کا وضو نہیں ٹوٹتا نابالغ کا.
ایسا کہنا کہ ایسا کہ اللہ نے تم کو بیٹی بنا کر گوایا.
بیٹی بنا کے گوایا,
گوایا منے
کرنے کے معنی میں
گوایا.
آپ نے یہ بات گوا دی, یہ چیز گوا دی,
گما دیا,
ضائع کر دی.
یعنی تمہیں بیٹی بنا کے فضول بنا دیا, یعنی ضائع کر دیا تمہیں, یعنی نعوذ باللہ بظاہر اللہ تعالیٰ پاکستان کی صورت بن گئی,
گمایا کہ تم کو ضائع کر دیا, بیٹی بنا کر بیٹا بنانا چاہیے تھا. اگر نعوذ باللہ یا بظاہر تو اعتراض کے معنی معلوم ہو رہے, تو اللہ پر اعتراض ہے تو ظاہر ہے کہ کفر ہے. بظاہر تو یہ اعتراض ہی محسوس ہو رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرنا یہ کفر ہے.
اللہ, جو اسلامی بھائی امیر اہل سنت جیسے بیعت کرواتے ہیں تو آپ فرماتے مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ اور غوث پاک کا جو مرید بناتے, تو وہ جو مرید بنتے ہیں نا یہ اصل میں مرید امیر اہل سنت کے بنتے ہیں, اور امیر اہل سنت کے مرید بن کر وہ غوث پاک کے مریدوں میں داخل ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک سوال کے ضمن میں نے یہ وضاحت کر دی ہے. اور جو کسی اور کے مرید ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ طالب ہوتا ہوں میں, تو وہ ان کے جو جامع شرائط پیر ہوتے ہیں جن سے پہلے بیعت ہوتے ہیں یہ انہی کے مرید رہتے ہیں, امیر سنت کے ذریعے وہ امیر سنت کا طالب ہو جاتے ہیں, بیعت برکت جس کو کہتے ہیں, تو انہیں بھی اس سلسلے کا فیضان ملنا شروع ہو جاتا ہے. تو جو کسی کے مرید نہیں ہوتے, جب امیر سنت فرماتے مرید ہوتا ہوں میں, تو یہ گویا کہ امیر سنت ہی کے مرید ہو رہے ہوتے ہیں, اور امیر سنت انہیں اپنے ذریعے غوث پاک کا مرید بنا رہے ہوتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال چلائیں.
فرمان اتاری خانے وال شیر سے بات کرو. امیر اہل سنت بارگاہ میں عرض ہے, بعض لوگوں نے اس جملے کو اپنا تسکیہ کلام منا رکھا ہے, اگر میں جھوٹ بولوں تو مرتے وقت مجھے کلمہ نصیب نہ ہو, ایسا کہنا کیسا؟ اللہ پاک ہمیں ایمان اور آپسی کے ساتھ موت نصیب فرمائے, اس کے بارے میں مدنی فوج ارشاد فرما دیجیے گا.
جملہ تو خطرناک ہے, بہت خطرناک اور بڑی جرت مندی ہے کہ ایمان کی کوئی جیسے اہمیت ہی نہیں ہے کہ جھوٹ بولوں تو ایمان پر میرا خاتمہ ہی نہ ہو. یہ تو کبھی خواب میں بھی آدمی کو نہیں بولنا چاہیے ایسی بات. اس کا لکھا ہوا ہے اس کو, ہاں تفصیل ہے, تو ایسا جملہ نہ بولا جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یہ ارشاد فرما دیجئے کہ کیا واقعہ کربلا میں سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ کوئی اور مرد بھی زندہ بچے تھے؟ اور یہ بھی ارشاد فرما دیجئے کہ آپ کی کربلا معلہ میں حاضری کب ہوئی تھی؟
سیدنا امام حسن مسنا رضی اللہ تعالی عنہ, جو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کے شہزادے تھے, یہ زخمی پائے گئے تھے, زخمی تھے, تو یزیدیوں نے سمجھا کہ یہ شہید ہو چکے, یہ چھوڑ کے چلے گئے تھے. اور پھر قریبی گاؤں سے جو لوگ آئے تھے ان لوگوں نے جب لاشوں کو دفنایا کیا تو ان میں یہ زخمی پائے گئے, تو انہوں نے کچھ علاج معالجہ کیا اور آخر وہ بچ گئے تھے, اور بہت بڑے عالم محدث بنے, اور 98 سال وہ زندہ رہے ظاہری طور پر, اس کے بعد پردہ فرمایا. اور ان کا نکاح فاطمہ صغرا رضی اللہ تعالی عنہ بنت امام حسین کے ساتھ ہوا. اور میری کربلا معلہ کی حاضری سن تو یاد نہیں ہے مجھے, کافی سال ہو گئے, دو مرتبہ سفر کیا تھا بغداد شریف کا زندگی میں, دونوں بار کربلا شریف کی حاضری بھی ہوئی ہے.
میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ جو مسبوق ہے جب وہ بقیہ نماز ادا کرنے کے لیے کھڑا ہوگا تو کیا اس کو تکبیر کہنا ضروری ہے؟ براہ کرم جواب ارشاد فرما دیجیے.
تکبیر کہنا سنت ہے.
مدنی منہ کا مدینہ ہوتا ہے, اس میں جو مدنی منہ کھانا لے کے آتا ہے اگر وہ چھوڑ کے ادھر چلا جاتا ہے یا چھٹی ہو جاتی ہے, اب یہ ڈر ہے کہ وہ ضائع ہو جائے گا, چونٹی اس پہ آ جائیں گی, تو کیا وہ قاری صاحب یا کوئی بھی کھا سکتا ہے, اس کے کھانے کی اجازت ہے؟
اس کے گھر پہنچانا ممکن ہو تب تو گھر پہنچا دیا جائے, ورنہ بالکل ہی وہ ضائع ہو رہا ہے. پھلوں کا ہے تو صحیح.
ایک تو صورت بہت بعید ہے ان کی. عام طور پہ جو مدرسۃ المدینہ کے بچے ہوتے ہیں وہ کھانا چھوڑ کے جاتے نہیں ہیں, ان کا وقفہ ہوتا ہے, وقفے میں کھاتے ہیں, اس کے بعد ٹفن لے کے چلے جاتے ہیں واپسی. اب ایسی کچھ صورتحال کبھی پیش آ گئی ہے ان کو, تو بظاہر تو یہ سمجھ آتا ہے کہ اگر پہنچانا ممکن ہے تو اس کو پہنچائی دیں. باقی اگر واقعی ضائع ہوتا ہے کہ خراب ہو جائے گا, ضائع ہو جائے گا, تو ظاہر ہے کہ پھر اس کو نہ پہنچانا ممکن ہے نہ کسی کو دینا ممکن ہے. چاہے تو کسی فقیر وغیرہ کو کھلا دے, بعد میں ان کو اطلاع دے دے اس چیز کی, اور فقیر وغیرہ بھی نہیں ملتے شریف فقیر کہ جن کو کھلایا جا سکے, تو پھر ضائع ہونے سے بچنے کے لیے اس کو کھا لے.
فریج اگر ہے تو اس پہ بھی رکھا جا سکتا ہے. نہیں کوئی بچانے کی صورت ہو نا اس کے لیے, یا پتا ہو کہ ٹفن کس کا ہے تو فون نمبر اور سب تو ہوتا ہوگا, پورا بایو ڈیٹا ہوتا ہوگا, تو وہ فون کر دے ان کے گھر میں جو والد ہے وغیرہ سے, پھر پوچھ لے گا ہم اس کھانے کا کیا کریں, تو وہ ہو سکتا ہے اجازت دے دیں گے آپ جو چاہیں کر لیں اس کا. اور بعضوں کا تو کھانا اس طرح کا چھوٹتا ہوگا کہ کوئی کھانے کے لیے تیار ہی نہ ہو, اور آج کل تو ویسے پھینکنے کا کلچر اتنا بڑھ گیا کہ خدا کی پناہ. تو ویسی صورت میں جب اس کی کوئی قیمت ہی نہیں رہی, تو اب یہ کہ اب بہت ساری صورتیں بن رہی ہیں. جب بندہ مطلب یہ کہ جس کے ہاتھ میں آئے گا نا وہ سستی کرے گا, پھر وہ اجتہاد کرے گا اپنا, یار یہ تو پھینکنے والا ہے, حالانکہ وہ بعضوں کا پھینکنے والا نہیں ہوگا. تو اس لیے بہرحال اس کی صورتیں, خوف خدا والا جو اس کا فیصلہ کر لے گا کہ اس کو کیا کرنا چاہیے. مجھے صلو علی
صلی اللہ تعالی علی محمد. کسوٹی ہوگی انشاءاللہ, اور جن سے ہوگی ان کو ابھی آپ نے اسکرین پر دیکھ ہی لیا.
سبحان اللہ. حسینی کسوٹی
سنے اظہر بھائی, حسینی کسوٹی سوالات کا سلسلہ شروع کریں.
یا سیدی, آپ کی جو مرادی شہر ہے کیا وہ جاندار ہے؟
جی جی ہاں.
تو امیر سنت نے جو شے سوچی ہے اس کے بارے میں پہلا سوال جو رکن شورا حجی اظہر عطاری نے کیا, ہماری جو مجلس ازدیاد خوب ہے, اس مجلس کو ایز اے رکن شورا دیکھ بھی ہمارے حجی اظہر رہے ہیں رکن شورا, تو انہوں نے پہلا سوال یہ کیا کہ وہ شے جاندار ہے, تو جواب میں ہاں آیا ہے کہ وہ شے جاندار. اب دیکھیں دوسرا سوال کون سا ہوتا ہے. جی اظہر بھائی.
شیخ طریقت امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ کی مرادی شے کا تعلق کیا وہ ظاہری حیات سے متصف ہیں؟
جی نہیں. یہ متصف کیا ہوتا ہے؟
ظاہری حیات کے ساتھ زندہ ہیں, یہ مراد اس سے؟
ظاہری طور پر زندہ ہے.
جی
جی نہیں.
تو مزار شریف حرمین شریفین میں ہے؟
معلوم نہیں.
صحابہ کرام میں سے ہیں؟
جی نہیں. استقامت فدا ہے تیری عیدت حسین, استقامت فدا ہے تیری عیدت.
قرون ثلاثہ سے تعلق ہے ان کا.
یہ کیا ہوتا ہے؟
وہ تین بہترین ادوار جو بیان کیے.
ادوار کے معنی؟ آج اتوار تھا, یہ یاد ہے مجھے. عوام میں ہے ابھی اپنے کیا یہ متصف, اور اس کو سکھانے والا بھی میں ہوں, مجھے پتا ہے ظاہری حیات سے متصف. لیکن اب میری سمجھ میں آ گیا ہے کہ یار یہ عوام بےچارے سمجھتے نہیں ہے. ادوار بھی نہیں سمجھے گا، قرون سالہ سا تو بڑے بڑے نہیں سمجھتے ہوں گے پڑھے لکھے. چلیے جو آپ پوچھنا چاہتے ہو میں سمجھ گیا ہوں، تو اس کا جواب ہے جی ہاں.
کیا ان کی وجہ شہرت فقہ ہے؟
جی نہیں. فقہ عوام علم فقہ یہ سمجھیں گے، جغرافیہ، ہسٹری، جیومیٹری، میتھمیٹکس، یہ علم فقہ، یہ دینی مطلب علم ہے، سب سے افضل علم ہے علم فقہ.
سوال کا وقت ختم ہو گیا، یہ والے سوال کا.
کیا سادات کرام میں سے ہیں وہ؟
جی.
امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہیں؟
جی. اب آئی ٹرننگ پوائنٹ، سوالات نو. میدان کربلا میں علی اکبر بھی تھے، علی اصغر بھی تھے، یہ ذہن میں رکھیے گا.
لیکن وہ مزار شریف کا آپ نے فرمایا کہ معلوم نہیں، اس سے تھوڑا وہ
پہنچے کہیں پہنچے حضرت علی اصغر کا مزار شریف تو حرمین طیبہ میں تو نہیں ہے نا.
لیکن آپ نے اس پر وہ
اس سوال کا کہہ رہے ہیں
کربلا شریف میں ان کا مطلب کربلا میں وہ موجود تھے؟
جی
عاشورا.
جی نہیں.
آخری سوال لے گیا.
اب لگتا ہے پہنچ تو جائیں گے سر.
سید تھے کربلا میں نہیں تھے.
کربلا میں نہیں تھے.
قرون امام حسین کی اولاد سے ہیں. یہ تین چیزیں آپ کے سامنے ہیں، امام حسین کی اولاد سے ہیں، کربلا میں نہیں تھے، اور
وقت ختم.
یہ چوتھی بات اماد بھائی نے بتائی ہے.
وقت ختم ہو گیا سوال کا. دو تین سوالات میں وقت ختم ہو چکا ہے ان کا. ویسے
عراق میں
کیا
ودی مدینہ چھوڑ کے ویرانہ سندھ کا چھائے، یہاں ایک ایسا حواسوں اختلال کی.
عراق سے کیا مراد ہے آپ کی بھائی؟ نقشے پر تو ہے. آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟
مزار شریف کے حوالے سے.
اچھا
عراق نکل گئے یار، آپ مطلب ادھر نکل گئی ہے. عراق میں تو کربلا شریف بھی ہے، ان کا مزار میں سے مجھے پتا نہیں کہا ہے.
ہمارے شجرہ شریف میں ان کا تذکرہ ہے.
آپ کے پاس سوال،
سوالات کا ٹائم ختم ہو گیا.
تو بابا مزار کا جواب بھی نہیں بنا، ایک سوال کی اجازت دے دیں بابا.
یہ ہو گیا نا سوال، شجرہ شریف میں ان کا ذکر خیر نہیں ہے.
حاجی حضرت کوئی اشارہ کے بارے میں کوئی مطالبہ ہو سکتا ہے آپ کا؟
یا اشارہ ہی اب چاہیے ہوگا، مزار شریف کے تعین سے تھوڑا وہ سمت آسان ہو جاتی.
امام حسین کی اولاد میں سے ہیں، یہ اتنا بڑا اشارہ ہے، یہ شاید یہ لوگ پہنچ گئے ہوں گے.
آپ نے فرمایا کربلا میں نہیں تھے.
انگڑی انگڑی تک گالتی ہوئی یار. پوچھیے
آئے بھی نہیں پوجیا چھوڑو یار.
جی
آج کے مدنی مذاکرے میں ان کا ذکر خیر ہوا ہے.
کچھ اور بتا دیں,
ٹائم بہت ہو گیا, کوئی اب
جی
کوئی تگڑی مدنی فیس کا اعلان کرے.
حاضر ہیں آپ,
یہ آپ کے اعلان کا انتظار کر رہے ہوں گے. ہم یہ سنیں نام بتا دیں گے, وہ لوگ درست ہے.
اشارہ عرض کیا نا کہ آج کے مدنی مذاکرے میں ان کا تذکرہ ہوا ہے. چلو اور اشارہ, آپ تو بالکل دروازہ کھول دیتا ہوں آپ کے لیے کہ یہ مدنی کسوٹی حسینی کسوٹی شروع ہونے سے کچھ دیر پہلے ہی ان کا تذکرہ ہوا ہے.
کربلا میں نہیں
اس وقت, ہو سکتا ہوش میں نہ ہو. یہ
ایک سوال کر لیں اس سے پھر اس کے بعد.
نہیں یہ نام بتانا ہے تو سوال اب تو کئی ہو گئے.
کربلا شریف میں نہیں تھے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے بھی ہیں.
حضرت سیدتنا
بلو نام بھول گئے لگے تو نام بھول گئے
وہ مدینہ المنورہ میں رہ گئی تھیں امام علی مقام کی جو شہزادی.
نام بتاؤ نا.
حضرت سیدتنا فاطمہ صغرا.
جواب درست ہے. اللہ اللہ
جی ماشاء اللہ. جی سوال چلائیے.
محمد شاہ رخ اتاری عرض کر رہا ہوں. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ ایک مینیجر کو کسی شعبے کے ذمہ دار کو کس طرح ہونا چاہیے؟ اگر وہ اپنے ماتحتوں میں گھلتا ملتا ہے تو ایک حجاب کی صورت ختم ہو جاتی ہے, اور اگر زیادہ دور رہتا ہے تو ان کے معاملات کو سمجھنے میں مشکل ہوتی ہے. آپ سے عرض ہے کہ رہنمائی فرمائے کہ ایک ذمہ دار کو, ایک نگران کو, ایک مینیجر کو, ایک ڈائریکٹر کو, ایک سی او کو کس طرح ہونا چاہیے, کیونکہ ہر کسی کے ذمے میں ایک رعایا دی گئی ہے. کسی کے ذمے میں بڑی رعایا ہے, کسی کے ذمے میں چھوٹی رعایا ہے, کسی کے ذمے میں صرف اس کے گھر کے لوگ, اس کے ماتحت ہیں, اس کے بچے ہیں. تو رہنمائی عطا فرمائے کہ ایک بڑے کو کس طرح اپنے چھوٹوں میں رہنا چاہیے.
شفقت بھی دینی چاہیے اور اپنا وقار باقی رکھنا چاہیے, روب باقی رہے, اتنا فری نہ ہو جائے کہ روب ختم ہو جائے. روب ختم ہو جائے گا تو پھر وہ مینیجر مینیج نہیں کر سکے گا اپنا کام. بھئی یہ جامع جواب ہے میرے پاس. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یہ بنگلہ زبان میں سوال ہے, اردو خلاصے کے ساتھ ہے.
یہ ہمارے نعمان بھائی نواخالی بنگلہ دیش سے بنگلہ میں سوال کیا ہے. اس کا خلاصہ یوں ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے نام اور قرآن پاک چھو کر قسم کرے, اگر اس کے بعد یہ قسم توڑ دے تو اس کا کیا ہوگا؟
آئندہ کے لیے قسم کھائی, یعنی قرآن کریم کو اٹھا کر جیسے قسم کھائی تو وہ قسم اور سخت ہو جائے گی. البتہ اگر آئندہ کے لیے قسم کھائی کہ جیسے میں کل کھانا نہیں کھاؤں گا, وہ قسم کھائی اس نے, اب کھانا کھا لیا تو یہ قسم ٹوٹ گئی, تو اس کا کفارہ دینا ہوگا.
قرآن پاک کی قسم کھائی یہ تو قسم ہو گئی, اگر قرآن پاک اٹھایا اور قسم کسی اور چیز کی کھا لی, باپ کی ماں کی کھا لی, تو اس صورت میں کیا حکم ہو؟
ایمان کی
باپ کی کھا لی یا
ماں کی باپ کی تو قسم تو نہیں ہوئی ہے, یہ وہ قسم نہیں ہوئی جس کا مطلب کفارہ ہو. لیکن یہ بھی قرآن کریم اٹھا کر جو ہے نا اسی بات کرنا لوگ جذبات میں یہ بہت نقصان دہ ہوتا ہے, اسے کرنا نہیں چاہیے.
اس کو یہ عوامی زبان میں یوں سمجھے کہ قرآن کو بیچ میں نہیں لانا چاہیے.
ایس ایم ایس کے ذریعے جو سوالات ہمیں موصول ہوئے ہیں, جو آئے ہیں سوالات, ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ اگر بیوی کو پردہ کرنے کا کہا تو وہ کہتی ہے کہ تم نے کہا, تم نے اپنا حق ادا کر دیا, کیا اس کی یہ بات درست ہے؟
کس طرح کہا, سمجھایا؟ کیونکہ مرد ہے نا, تو سختی سے بھی اس کو سمجھانا تو ہوگا نا, بے پردگی سے, ایسی سختی کہ جو شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اس کو کہ روک کے برائی سے, اس کو اس بے پردگی حرام, جہنم میں لے جانے والا کام ہے.
ایسی
یہ عورت کی بے باکی ہے.
جی ہاں, ایسی عورتوں کو کیسے سمجھانا ہے؟
یہ بے باکی ہے کہ تم نے اپنا حق ادا کر لیا,
مجھے
میرے حال پہ چھوڑ دو. حال پہ کیسے چھوڑے, تو تم کو خرچی بھی نہ دے, تمہارے حال پہ چھوڑ دے, پھر پتا چلے گا کہ کتنے 200-100 ہوتے ہیں. تو ایسی پلے بازوں کا بندے جاتی ہیں بے باک عورتیں,
اللہ کی پناہ,
جو اپنے مردوں کو ایسے جوابات دیتی ہیں کہ بےچارے ناک کو چنے چبوا دیتی ہیں, ایسی بے باک عورتیں. تو یہ جواب بے باکانہ ہے, توبہ کریں, اس سے اس کا شکریہ ادا کریں کہ ایسا نیک شوہر ملا کہ جو آپ کو پردے کا بولتا ہے, ورنہ ایسی شکایتیں بہت ہیں کہ جو بے پردگی کا بولتے ہیں.
اللہ اللہ اللہ. ایک اور سوال ہے
اس طرح بارگاہ میں, کہ یہ صرف عورت بیوی نے شوہر کو بولا, اس طرح نہیں ہوتا. آپس میں بھی بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو سمجھا رہے ہیں تو بس تم نے اپنا کام کر دیا, تم نے سمجھا دیا بس ٹھیک ہے.
ہاں یہ بولتے ہیں اس طرح, یہ بھی بے باکی ہے ظاہر. سمجھانے والا احسان محسن ہوتا ہے, احسان کرتا ہے, اس کو اس طرح کے روکھے جواب نہ دیے جائیں.
اگر خدا نہ خواستہ باب عمل نہیں ہو پا رہا تو ہم کوئی ایسا خوبصورت جواب اس کو دے دیں تاکہ اس کی حوصلہ افزائی بھی ہو کہ آپ نے سمجھایا, آپ کا بہت بہت شکریہ, دعا کریں اللہ مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. حق کو قبول تو کرنا چاہیے نا,
بالکل,
اور پھر عمل کے لیے دعا بھی کریں اور کوششیں بھی کریں کہ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ ایک اور سوال ہے, کوئی عمل بتائیں کہ دل کی ہر مراد پوری ہو, اللہ پاک ہماری غیب سے مدد کرے. جی
ہر مراد تو پوری ہو نا, تو اس میں مرادوں کا بھی ٹھکانا ہوتا نہیں ہے بازو کا, تو اس لیے وہ بس اللہ کریم ہمارے حق میں بہتر فرمائے, یہ دعا ہونی چاہیے.
اگر ہم جمعرات یا جمعہ کے روز قبرستان جائیں تو ہم ان سے بات کریں تو کیا وہ ہماری بات سنتے ہیں, اور کیا اس دن روحیں قبر میں آ جاتی ہیں؟
جمعرات اور جمعہ کوئی بھی وقت ہو, یہ قبر میں جو ہیں وہ سنتے تو ہیں, یہاں تک کہ غیر مسلم بھی ہے تو وہ بھی سنتا ہے, ان کی سننے کی دیکھنے کی طاقتیں بڑھ جاتی ہیں, دیکھنے کی سننے کی طاقت.
روایتوں میں تو سننے کا ہے لیکن دیکھنے کی طاقت بھی بڑھ جاتی ہے, کیونکہ اب وہ اتنا نیچے ہوتا ہے مٹی کے نیچے, لیکن آنے والے کو پہچانتا ہے, وہ
پہچانتا ہے جو قبر پر آتا ہے اس کو پہچانتا ہے, تو اس کا مطلب دیکھ بھی رہا ہے.
دنیا میں جس سے اس کو زیادہ انسیت ہوتی ہے, محبت ہوتی ہے, تعلق ہوتا ہے, جب وہ اس کی قبر پہ جاتا ہے تو قبر والے کو اس سے زیادہ فرحت ہوتی ہے,
جی کمپنی ملتی ہے, انس حاصل ہوتا ہے.
ماشاءاللہ. جی سوال چلائیے.
میں کوئٹہ سے بات کر رہا ہوں. سوال یہ ہے کہ یہ جو آج کل گھروں میں صدقہ اور خیرات کے نام پر جو بکرے کاٹے جاتے ہیں یا بیل وغیرہ کاٹا جاتا ہے, تو ان کا گوشت گھر میں استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں, وہ صاحب استطاعت کو دینا پڑتا ہے؟
اگر نفل صدقہ ہے, عام طور پہ نفل صدقے ہوتے ہیں, بچہ بیمار ہو جاتا ہے تو اس کا صدقہ نکالتے ہیں لوگ, تو یہ اچھا کام ہے, نیک کام ہے, تو اس کا گوشت جو ہے اگر غریبوں میں بانٹ دیا جائے تو اچھا ہے, اگر بالداروں کو کھلا دیا, خود کھا لیا, تب بھی کوئی گناہ نہیں ہے اس میں, لیکن عام طور پہ صدقہ یہ ہوتا ہے کہ یہ غریبوں کو دیا جائے, یہ نفل صدقہ. اور جو واجب صدقہ ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہی غریبوں کے لیے.
ایک تعداد ہے جو ماہ محرم الحرام میں نیاز کا اہتمام
جی
کرتی ہے, اور اس میں زیادہ تر ایک ایسی تعداد ہے جو کچڑا بناتی ہے, اور اس کے لیے یہ کرتے ہیں چندہ. اب چندہ کرنے میں مارکیٹوں میں بلڈنگوں میں آتے جاتے ہوئے دکانوں میں جو وہ ہوتی ہے. تو یہ چندہ کرنے میں کیا کیا احتیاطیں کرنی چاہیے اور چندہ کرنے میں کیا کیا بے احتیاطیں ہوتی ہیں اور ایسا کیا بولنا چاہیے اور پھر اس سے جو لیے اس کے بارے میں کچھ اگر ایک بات ہو جائے.
اس کے باقاعدہ وہ انجمنیں بنی ہوتی ہیں جو مطلب بس سالانہ نیاز کر رہے ہوتے ہیں. اس میں بے احتیاطیوں کا تو بس ٹھکانہ ہوتا نہیں ہے, بہت بے احتیاطیں ہوتی ہیں. چندہ بعض لوگ تو چلو شرافت سے لیتے ہیں, بعض لوگ وہ دھاک دھمکی سے بھی لیتے ہیں. تو اس طرح جو دھاک دھمکی سے لیا اس نے شر سے بچنے کے لیے دیے تو رشوت ہے. بہرحال اگر دھاک دھمکی سے لیا تو گناہگار تو ہوگا ہی, تو اس رقم سے نیاز کر بھی نہیں سکتے, واپس دینی پڑے گی. افضل و صحیح طریقہ یہی ہے کہ اب یہ چندہ کرنے کے بجائے آدمی اپنے پلے سے دیگ نہ پکا پتیلی پکا لے اپنے گھر میں, اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے تو یہ ہوتی ہے ہڑا اڑی. اس میں یہ جو کرتے ہیں نا اس طرح جو وہ دیگیں چڑھاتے ہیں کھچڑے کی, ساری رات جاگیں گے, پھر میوزک بجاتے ہیں اور نمازوں کے کوئی ٹھکانے ہوتے نہیں ان کے, اور محلے بھر کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں. پھر زمین پر یہ پکاتے ہیں, زمین میں گڑھے پڑ جاتے ہیں. تو یہ اس طرح کے کئی خرابیاں یہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں, تو یہ طریقہ بالکل غلط ہے. ہاں اگر خوش دلی کے ساتھ کچھ دوست احباب ہیں اور خوش دلی کے ساتھ یہ آپس میں بھلے لاکھ روپے جمع کر دیں, 10 لاکھ روپے جمع کر لیں اور اگر یہ کھانا یا کھچڑا پکاتے ہیں مگر یہ زمین خراب کرتے ہیں نا, یہ بولے گورنمنٹ کی زمین ہے, ٹھیک گورنمنٹ کی ہے مگر چلتے گورنمنٹ نہیں چلتی, گورنمنٹ ہوائی جہاز میں اڑتی ہے, زمین پر تو بندے ہی چلتے ہیں, ہم لوگ چلتے ہیں نا, تو کتنی تکلیف ہوتی ہے, پانی بھر جاتا ہے بارشوں میں, مچھر اور کیچڑ اور لوگوں کا پھر پاؤں پڑ جائے, بیچاروں کو چوٹ آ جاتی ہوگی, کتنے نقصانات ہوتے ہیں. اپنے اپنی ذاتی مطلب گھر میں کوئی مطلب چراغ بھی نہیں رکھتے, چراغ بھی اچھی طرح حفاظت سے رکھتے ہیں کہ نشان نہ پڑے فرش پر, تو یہ زمین کو خراب کرتے ہیں, توڑ پھوڑ مچا دیتے ہیں. تو اس طرح نہ کریں, پھر محلے والوں کو تکلیف, دھوئیں سے تکلیف. تو یہ اس کے لیے کچن بنے ہوئے, کچن میں پکوایا جا سکتا ہے, اور اب ایک تعداد ہے جو کچن میں بھی پکواتی ہوگی. اب لوگوں کو شاید کم فرصت رہ گئی ہوگی, سوشل میڈیا نے اس معاملے میں شاید یہ کیا ہوگا کہ اب یہ گلیوں میں جو نیازیں پکتی تھی نا, مجھے پتا نہیں ہے لیکن اندازہ ہے کہ اب اس میں کمی آ گئی ہوگی شاید, تو کچن میں پکوا لیتے ہوں گے. تو یہ اچھا ہے کہ کم از کم اس میں لوگوں کو تکلیف تو نہیں ہے, سڑک بھی نہیں خراب ہوتی. پھر یہ کہ اس میں یہ جانور کاٹتے ہیں, یہ سب مطلب اچھا خاصا جشن ہوتا ہے, کلیجیاں گردے یہ سب ناشتے میں کھائے جاتے ہیں, وہ کھچڑے کے نام پر لیا اور خود یہ کھا جاتے ہیں, تو یہ بھی درست نہیں ہے طریقے. پر سب کو کھلائیں, جب نیاز بانٹنی ہے تو بانٹیں, کھلائیں اس کو. اپنے گھروں میں بڑا پتیلا جائے گا, دوستوں کے گھروں میں بڑے بڑے پتیلے جاتے ہوں گے, اور عوام کو بس وہ مار دھکے مار مار کے. پھر یہ کہ میں جھوٹ بہت اس میں چلتا ہوتا ہے, اب ذرا رش پبلک نے ڈالا تو تفریح لینی ہوتی ہے, رش وہ لوگ منتیں کرتے ہیں میرے کو دو میرے کو دو, اور نہیں ہے خلاص 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 ہو گیا خلاص ہو گیا کر کے وہ پبلک کا تھوڑا زور ٹوٹتا ہے, پھر وہ دیکھ کر منہ کھولتے ہیں, پھر بانٹتے ہیں, پھر خلاص خلاص خلاص. تو یہ کئی بار اس میں جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں, یہ گناہ کے کام ہے. تو یہ کہ نیاز کرنا, بزرگوں کی نیاز, شہیدوں کی نیاز, کربلا والوں کی نیاز, یہ ثواب کا کام ہے, افضل کام ہے, بہت اعلیٰ کام ہے, لیکن شریعت کے دائرے میں رہ کر کریں گے تو یہ اعلیٰ رہے گا, ثواب ملے گا, ورنہ تو گناہوں کی صورتیں بہت لوگ کر رہے ہیں. اس نے میں نے عرض کیا کہ اپنے پلے سے اپنے جیب میں پتیلا نہیں, پتیلی پکا لیں جیب کے خرچ سے, کھچڑا کھلانا بھلے کھچڑا کھلائیں اچھی بات ہے, کھچڑا کھلانا کوئی فرض واجب نہیں ہے, لیکن اگر کھلاتے ہیں تو ٹھیک ہے جائز ہے, اچھا کام ہے, مسلمانوں میں رائج ہے کھچڑا محرم کا, شریعت کے دائرے میں رہ کر کریں جو کریں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میں محمد فضیل رضا تاجر باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں, میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی کے والدین غیر مسلم ہوں تو ہم نماز میں ربی جعلنی مقیم الصلاۃ پڑھتے ہیں, تو وہ اس میں کیا نیت کرے؟
کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب پیج نمبر 77 سے 78 تک یہ چل رہا ہے اور اس کے بعد بھی ہے. تو سوال, اگر کسی کے والدین یا دونوں میں سے ایک کافر یا مرتد ہو تو وہ فیضان سنت کا درس دینے کے بعد یہ دعا, یا اللہ ہماری ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما, کر سکتا ہے یا نہیں. نیز نماز میں اس قرآنی دعا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ کا یہ حصہ ربنا اغفر لی ولی والدی، یعنی اے ہمارے پروردگار میری اور میرے ماں باپ کی مغفرت فرما، پڑھے یا نہیں؟ جواب: اگر والدین کافر ہوں تو ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنا کفر ہے، اس لیے درس فیضان سنت میں دعا کے یہ الفاظ ہمارے ماں باپ کی نہ بولے، بلکہ اس طرح دعا کرے: یا اللہ ہماری اور ساری امت کی مغفرت فرما. نماز میں بھی ایسی دعا نہیں پڑھ سکتا، یعنی ماں باپ والی. اگر سوال میں مذکور دعا کا ترجمہ جانتا ہے کہ والدین کی بخشش کی دعا اس میں ہے، اور جانتا ہے کہ اس کے والدین کافر یا مرتد ہیں، پھر بھی جان بوجھ کر اپنے والدین کی مغفرت کی نیت سے اس نے یہ دعا کی، تو اس دعا کرنے والے پر حکم کفر ہے اور توبہ و تجدید ایمان اس پر فرض ہے، نئے سرے سے ایمان لانا اس پر فرض ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا سوال یہ ہے کہ حضور کہتے ہیں کہ بارش کے پانی میں شفا ہوتی ہے، یہ تو آبی بخارات اڑ کر آسمان پہ جاتے ہیں اور بدلوں سے واپس آتے ہیں، تو اس میں شفا کیسے ہوتی ہے؟ اس کی ریزن بھی بتا دیں. جزاک اللہ خیر، دعائے مدینہ بھی عطا فرما دیں.
آبی بخارات، یہ بھاپ اٹھتی ہے اور یہ بادلوں میں جاتی ہے، اب اس میں شفا کیسے آ جاتی ہے بارش میں؟ تو یہ جو دوائیں ہیں نا، دوائیں جڑی بوٹیاں، یہ گندے پانیوں میں کھڑی ہوتی ہے، گندا پانی ان کی بہترین غذا ہے، اس سے یہ اگتی ہیں جڑی بوٹیاں، اور جڑی بوٹیوں سے دوائیں بنتی ہیں، اور شفا بھی اللہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. تو بارش کو قرآن نے برکت والا پانی قرار دیا، ما ان مبارکن، یہ اس کے لیے الفاظ ہے کہ برکت والا پانی. تو جب ایک پانی برکت والا تو اس میں شفا بھی ہے. تو اس میں یہ کہ اس طرح عقل کے گھوڑے نہ دوڑائے جائیں، شفا ہے خلاص، انشاءاللہ شفا رب دیتا ہے، شافی الامراض وہ ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میں انشاءاللہ میرے رسول سے دعا چاہتا ہوں کہ میں نے مسجد برو تحریک کا قدم اٹھایا ہے، آپ دعا فرما دیجیے کہ مجھے اللہ اس کے ثابت قدم رکھے.
آمین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو برکت دے.
میرے پیارے پاپا جان، میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے، کیا محرم شریف کا چاند دیکھتے ہی مچھلی پکا کر کھا سکتے ہیں؟ آپ اس کا جواب ارشاد فرما دیجئے.
ہاں، چاند دیکھنے کے بعد مچھلی بھی کھا سکتے ہیں، مرغی بھی کھا سکتے ہیں، گوشت بھی کھا سکتے ہیں، سب کچھ کھا سکتے ہیں جو حلال ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب.
سوشل میڈیا سے ایک سوال ہے، مجھے اپنی بات پر اعتماد نہیں رہتا اور اپنی بات کو ثابت بھی نہیں کر پاتا، اس کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کسی کا سوال ہے.
خود اعتمادی کی کمی ہے، یہ بعض اوقات نفسیاتی اثر ہوتا ہے، لوگ بات مان رہے ہوتے ہیں لیکن بس اثر نفسیاتی ہو جاتا ہے. جیسے بچے کو کہا کہ بیٹا پانی لا دو، اور پانی لا کے دیا اس نے، تو آپ کی بات تو مانی نا اس نے. ایسی کئی باتیں ہوتی ہیں جو لوگ مان لیتے ہیں. اچھا، بعض اوقات باتیں ایسی پیچیدہ ہوتی ہیں کہ جو اگلے کے پلے نہیں پڑتی، تو وہ انکار کرتا ہے، یا بعض اوقات دیکھے اس کے مزاج کے مطابق نہیں ہوتی تو وہ اس کو تسلیم نہیں کرتا. تو یہ تو سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ وہ لوگ ایک دوسرے کی بات نہیں مانتے، لیکن کوئی کوئی ہوتا ہے کہ یہ اس وسوسے کو پال لیتا ہے. تو یہ مطلب اس کی خود اعتمادی کی کمی ہوتی ہے، جس سے یہ کڑتا رہتا ہے، دل جلاتا رہتا ہے. تو اپنا ذہن بنائے، جس طرح میں نے عرض کیا نا، کہ اس کی طرف سوچے ہی نہیں، اور اپنے اندر وہ استقامت پیدا کریں اور خود اعتمادی پیدا کریں، بولے کم.
بعض جو ہے نا قادر الکلام ہوتے ہیں، تو ان یہ کہیں بیٹھ کر بات کرتے ہیں نا، تو سامنے والا بڑا یار کیا یار پڑ 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 بول رہا ہے یار، کیا بات کر رہا ہے یار، کیسی دلیلیں دے رہا ہے، تو وہ دیکھتا ہے کہ یار میں اس کی طرح کیوں نہیں بول رہا ہوتا، وہ وہاں آ کر جو ہے نا اس کا وہ اعتماد جو ہے نا وہ ٹوٹ جاتا ہے کہ یار میں اس کی طرح کیوں نہیں بول سکتا، میں اس کی طرح یہ کیوں نہیں کر سکتا، میں اس کی طرح یہ سب کیوں نہیں کر سکتا. وہ اس کی طرح بننے کی کوشش کرنے میں اپنی صلاحیتوں سے ہاتھ دھونے کی طرف چلا جاتا ہے.
اپنے سے نیچے کو دیکھنا چاہیے، گونگے کو دیکھنا چاہیے. بےچارا جو ڈیف ہے وہ بول ہی نہیں پا رہا، اللہ کا شکر ہے یار میں بول دو رہا ہوں. تو یوں تو مطلب ہر ہے نا ہر ایک دوسرے سے مطلب مختلف تو ہے نا، سارے ایک جیسے تو ہوتے نہیں ہیں. پھر یہ کہ میں غریب کیوں ہوں تو مالدار کا سوچتا رہے گا، یار یہ مالدار ہے، اب میرے پاس اسکوٹر ہی ہے، اس کے پاس کار ہے. ارے بھائی اسکوٹر والے تو سائیکل والے کو دیکھ، بھائی سائیکل والے تو پیدل والے کو دیکھ، بھائی پیدل والے تو اس کو دیکھ جس کی ٹانگیں ہی کٹی ہوئی ہیں بےچارے کی. تو نیچے دیکھیں تو اپنی مطلب کہ شکر کا جذبہ پیدا کریں کہ میرے پاس ہے بہت کچھ ہے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلے تو آپ کے کہیں مطلب جوتے نہیں تھے آپ کے پاس یا ضائع ہو گئے کہیں، تو آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں اللہ کی راہ میں نکلا ہوں اور افسوس میرے پاس پاؤں میں جوتے تک نہیں ہیں. تو کوفے کی کسی مسجد پر پہنچے تو وہاں ایک فقیر تھا دروازے پر جس کی دونوں ٹانگیں کٹی ہوئی تھی. تو آپ اندر گئے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا، یا اللہ میرے تو جوتے نہیں ہیں بےچارے کی ٹانگیں ہی نہیں ہیں. تو اللہ سے مطلب انہیں کہ شکر ادا کیا اس کا. تو یوں اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں، اوپر والے کو دیکھیں گے اپنے سے تو کبھی بھی نہیں پہنچ سکتے. بہترین ڈرائیور ہیں آپ ہے نا، کار ٹرک ہیوی ٹریفک میں بھی آپ گزار لیتے، سب کچھ کر لیتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے یار تو اوپر آپ سے بھی ہے پائلٹ. یار میں پائلٹ نہیں ہوں، ایجاز اڑانا دور کے بعد اسٹارٹ کرنا بھی نہیں آتا. یہ سوچتے رہیں گے تو آپ کبھی بھی سکھی نہیں ہوں گے. آپ یار ڈرائیور ہیں. اور دوسروں نیچے کو دیکھیں جو مطلب بےچارے گاڑی صحیح نہیں چلا سکتے، گاڑیاں کلٹی کر دیتے. تو اس طرح مطلب نیچے دیکھیں گے نا تو ہی کام چلے گا. اوپر تو پھر وہ پائلٹ کے بھی تو اب حل ہو گئے نا، اب تو ہوائی جہاز بغیر پائلٹ کے اڑنے لگے، ایسا بھی تو ہے.
کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں نا امیر علیہ سنت کے، وہ اگر وہ دیکھتے ہیں کہ میں ان کی طرح بننا چاہ رہا ہوں، کسی کی طرح دیکھتے ہیں ان کی طرح بننا چاہ رہا ہوں پر بن نہیں پاتے، تو وہ کوشش کرنا بھی چھوڑ دیتے ہیں اور اپنے کمفرٹ زون میں چلے جاتے ہیں یا کوشش ہی نہیں کرتے، گھر میں بیٹھ جاتے ہیں. یا جسے کچھ لوگ بیانات نہیں کر پاتے، اور ایسے ہیں لوگ ملتے ہیں وہ بتاتے بیان نہیں کر پا رہا، تو اب وہ کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتے، تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟
کوشش تو کرنی چاہیے. السعی منی والاتمام من اللہ، کوشش میری طرف سے ہوگی، تکمیل اللہ کی طرف سے ہوگی، اللہ پورا کرے گا. لیکن یہ سب اچھائیوں میں ہو.
جی
اچھائیوں میں بے شک اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں کہ اس کے بعد نیکیاں زیادہ ہیں، میرے پاس کم ہیں اور مجھے بھی نیکیاں کرنی ہیں. بیان کا اچھا ہونا، اچھے انداز میں بیان ہونا، یہ کوئی ریس نہیں ہے. اچھا بیان کرنے والے کے لیے، اچھے انداز میں نعت شریف پڑھنے والے کے لیے، اچھے انداز میں قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے کے لیے جو قاری صاحبان ہوتے ہیں ہے نا، بہترین قاری، تو یہ امتحان میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں. یہ لوگ خامخواہ اپنے لیے امتحان مانگتے ہیں کہ میں فلاں جیسا نعت خوان بن جاؤں. یہ تو بہت ہی یہ تو اتنے میں نے دیکھے ہیں کہ وہ نعت خوان ہوتے ہیں بےچارے، چھوٹے موٹے ہوتے ہوں گے، تو یہ بولتے ہیں کہ میں مشتاق جیسا ہو جاؤں، میں فلاں جیسا ہو جاؤں، فلاں جیسا. بھائی کیوں اپنے لیے مطلب سوال مانگ رہے، یہ آزمائش مانگ رہے ہو. اب اگر اچھے نعت خوان ہو گئے، اچھے قاری ہو گئے، آپ کا بھاؤ بڑھ گیا، تو غریبوں کو جواب دینا چھوڑ دیا، مالداروں کی محفلوں میں نظر آنے لگے، پیسوں کے چکروں میں پڑ گئے، تو کہ جب تک نوٹ بڑے نوٹ نہیں دیکھیں گے آواز نہیں کھل رہی، اکو ساؤنڈ کے بغیر آپ سے پڑھا نہیں جائے گا. اور چھوٹا نعت خوان ہوگا، چار دیواری میں بیٹھ کر اس کو بولو گے نعت پڑھو تو بےچارا پڑھ دے گا. اللہ کا شکر ادا کرے گا آج کسی نے مجھے فرمائش تو کی نعت پڑھنے کی. بڑا ہوگا تو اس کا گلا بیٹھ جائے گا. اگر گھر کی چار دیواری میں کوئی پڑھے گا آپ نعت سنائے تو بولے یار میں دو رات سے تھکا ہوا ہوں، میری تو آواز بھی بیٹھی ہوئی ہے، معافی چاہتا ہوں، برا نہیں مانیے گا، جان چھڑا لے گا. تو یہ سب نہیں کرتے سر، لیکن اس مردار پہ کیا للچایا، دنیا دیکھی بھالی ہے، بہت کچھ دیکھ دیکھ کے اب بوڑھا ہو گیا ہوں، بہت بری حالت ہے کہ نیکی کے نام پر بھی پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے. اللہ کریم ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہمیں مخلص بندہ بنا دے.
اخلاص ادا کرتے. تو یہ نہیں مانگنا چاہیے کہ اس جیسا ہو جاؤں اس جیسا ہو جاؤں. اللہ کی رضا مانگنی چاہیے کہ بس ایسا بندہ بن جاؤں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. اس میں کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے, اس بولنے میں کوئی امتحان نہیں ہے, کوئی اس کا مطلب ہے کہ ہاں ہے ہی نہیں مطلب نقصان. اللہ کی بس اللہ مجھ سے راضی ہو جائے ہمیشہ کے لیے, بہترین مطلب ہے کہ یہ دعا. اس جیسا ہو جاؤں اس میں رسک ہے کہ پتہ نہیں اس کی باطنی حالت کیا ہوگی. اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے جس کے بارے میں ہم چاہ رہے ہیں کہ ایسے ہو جائے, کیا پتہ اس کا خاتمہ کیسا لکھا ہوا, ہمیں تو نہیں پتا نا. اللہ نہ کرے تو اس ہم کو یہ رسک, یہ سارے رسک میں چل رہے ہوتے ہیں جو اس طرح کے مطالبے کر رہے ہوتے ہیں. پر رب راضی ہو جائے. سب سے بڑا اور بہترین شخص وہ ہے کہ جو ایمان لے کر اپنی قبر کے اندر جا چکا, اب ایمان نہیں جاتا, ایمان محفوظ ہے اس کا. جب تک وہ مرا نہیں ہے زندہ ہے, وہ رسک میں چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر میرے بارے میں کیا ہے میں نہیں جانتا, آپ کے بارے میں کیا آپ نہیں جانتے. تو اس لیے مطلب بندہ اس کی فکر کرے کہ جو قبر میں مومن ہے وہ اس کی ریس کرے کہ میں ایسا ہو جاؤں کہ قبر میں میرا ایمان ساتھ رہے. اور یہ ہم کو پتہ نہیں چلتا. حسن ظن سب کے بارے میں رکھنا فرض ہے. جو بھی مسلمان دنیا میں ہمارے سامنے ہے, بھلے کیسا ہی گناہگار ہے, بے نمازی ہے, کیسا بھی ہے, لیکن وہ دنیا سے چلا گیا تو اب بھی اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا خاتمہ برا ہوا. ہم یہ اس کو مسلمان سمجھنا لازم ہے, کمپلسری ہے. تو یہ آپ کو سمجھانے کی درس کر رہا ہوں میں. تو اس جیسا بن جاؤں اس جیسا بن جاؤں, یہ مطالبے دعاؤں کے لیے کرتے ہیں. اب سب کے اتنا وقت نہیں ہوتا کہ سب کو آدمی اس طرح لیکچر دے اور سمجھائے. آتے رہتے ہیں, اب بھی آئیں گے, سب تھوڑی سن رہے ہوتے ہیں یہ بیٹھے. ان میں سے آج اگر ملاقات کی ترکیب کوئی نہ کوئی بولے گا, فلاں جیسا بن جاؤں میری آواز اچھی ہو جائے, اس جیسی آواز ہو جائے. اللہ اللہ صلی اللہ علی حبیب
صلی اللہ تعالیٰ.
سر سوال یہ ہے کہ جو سارے عزیز گزر جاتے ہیں دنیا سے چلے جاتے ہیں, اس کے بعد کل بخشتے ہیں اور جاتے ہیں دعا مانگتے ہیں یا قرآن خانی کرواتے ہیں, تو اس کا ثواب پہنچتا ہے نہیں پہنچتا؟
یعنی جو انتقال کر جاتے ہیں اس کو عیسیٰ علیہ ثواب کرتے ہیں, کل پڑھتے ہیں وغیرہ, سب ثواب پہنچتا ہے. عیسیٰ علیہ ثواب کرنا چاہیے, وہ ساری دنیا کر ہی رہی ہے عیسیٰ علیہ ثواب. تو اس سے مطلب جیسے دعائے مغفرت ہم کرتے ہیں تو یہ اس کو فائدہ ہوتا ہے نا دعائے مغفرت سے. تو نماز جو جنازے کی پڑھتے ہیں وہ بھی میت کے لیے ہوتی ہے نا, کہ اس کو اس سے ثواب ملتا ہے. میت تو ثواب پہنچتا ہے, میت کے لیے ہم دعا کرتے ہیں. تو عیسیٰ علیہ ثواب میں کوئی حرج نہیں ہے, اچھا کام ہے. اس کا انکار کرنا کہ یہ عیسیٰ علیہ ثواب کے ثواب پہنچتا نہیں ہے, ایسا بولنا یہ گناہ ہے. جب شریعت نے کہا کہ پہنچتا ہے تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں اس میں بولنے والے کے نہیں پہنچتا. ایسا شخص گمراہ. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
آج اپنی سالگرہ منا سکتی ہوں, تو آج اگر آپ کی پیدائش کی تاریخ ہے تو بالکل منا سکتی ہیں. یہ محرم ہے اس لیے منع نہیں چاہیے کہ نہیں, یوں شاید پوچھا ہوگا تو منانے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ کہ جب بھی سالگرہ منائے نا تو اس کا شریعت کے مطابق منایا جائے. ہمارے مرد عورت مکس ہوتے ہیں, میوزک بجتے ہیں, کیک کٹتے ہیں, موم بتیاں بجھاتے ہیں, یہ طریقے نہ ہو. نعت خوانی کر رہے ہیں کچھ مل کر, کوئی تھوڑا کھانا پکا لیں, اور محرم شریف ہے ماشاءاللہ, تو کربلا والوں کی نیاز کی نیت کر لیں. غبارے پھوڑنا اور یہ سب صحیح نہیں ہے, وہ یہ غلط طریقے. اسلامی طریقے سے کریں گے صحیح تو کوئی حرج نہیں سالگرہ منانے میں.
محترم جناب قادری صاحب, آپ سے ایک کوشچن یہ ہے کہ آج ہم نے آپ کا رسالہ سنا ہے تذکرہ صدر الافضالی, اس تذکرے میں یہ ہم نے یہ سنا ہے کہ جو مولانا صاحب مولانا نعیمی صاحب کا حوالہ دے رہے ہیں, ان کی زندگی حالات زندگی سن رہے ہیں سنا رہے ہیں, جب وہ علامہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ہم کہتے ہیں، لیکن جو علامت صاحب ہمیں یہ تذکرہ سارا سنا رہے ہیں وہ نام لیتے ہیں احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ رب العزت نے فرمایا. یہ بار بار انہوں نے تین چار دفعہ یہ بات دہرائی ہے کہ یہ اس پہ شک آ رہا ہے کہ یہ کیوں ایسا لفظ بولا گیا ہے. اس پہ ذرا تفصیل سے بتا دیں کہ انہوں نے احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ رب العزت نے فرمایا یہ کیوں کہا؟
اعلی حضرت علیہ رحمت و رب العزت یہ
جی جی.
اب تو یہ اگر کسی نے وہ کہا تو صحیح کہا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہی عوامی اب سارے عوامی انداز لا رہے ہیں مثالوں میں. اب تو رحمت اللہ علیہ تعالی بھی لوگ نہیں پڑھ سکتے، رحمت اللہ علیہ. وہ یہ جو پیچیدہ جو جملے تھے نا، ہم کوشش تو کر رہے ہیں نئی کتابوں میں یہ نہ آئیں. اب پرانی کتابوں میں لکھے ہیں وہ بھی صحیح، لیکن ذرا عام لوگ ذرا بےچارے کنفیوز ہوتے ہیں. اب یہ بےچارے بولے والے سائی بھائی یہ کنفیوز ہو گئے. تو اعلی حضرت علیہ رحمت و رب العزت یہ ہے درست، جس نے یہ پڑھا تو صحیح پڑھا، آپ کنفیوز نہ ہو.
اس میں یہ بھی ارشاد فرمائے مفتی صاحب، فرمائے
اگر آپ مانا بیان فرما دیں کہ وہ اصل میں وہ یہ سمجھے کہ شاید اعلیٰ حضرت کو رب العزت بولا جا رہا ہے.
لا الہ الا اللہ،
کیونکہ وہ علیہ رحمہ کی اتنا نہیں کہہ رہے تھے، بار بار رب العزت کا لفظ بول رہے تھے.
ان کو سمجھ خود بےچارے سمجھ نہیں پائیں گے. تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رب العزت کے معنی یہ کہ اعلیٰ حضرت پر رب العزت کی رحمت ہو، یہ معنی اس کے.
اسی طرح صدر الافاضل جو ہیں وہ کہا جاتا ہے، تو اس طرح بزرگوں کے القاب بھی ہوتے ہیں، وہ بھی اگر ایسے ہوں تو اسی انداز سے بیان کیے جائیں. تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بزرگوں کے نام سے چل رہی ہوتی ہیں. تو
اب دیکھو جو بزرگوں کے القاب چلے آ رہے ہیں اس میں تو ہم کٹوتی کرنے سے رہے، ہم آپ پانچ گھروں رنج دیے، ہم نے اپنے طور پر جو لکھا ہے نا میرا اس میں احتیاط. اب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سوچ 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 کر ایسے ایسے القاب میں نے لکھے کتابوں میں، اب وہ میں ہی مطلب اب ان سے مطلب یہ کہ کیا کروں میں، کوئی مزہ بھی نہیں آ رہا، لیکن یہ کہ عوام سمجھتی نہیں ہے، اب میں کیا کروں، اب کیسے کیسے ہے الفاظ نہیں، عوام بالکل نہیں سمجھتی، بول بھی نہیں سکتے بےچارے. تو اس لیے وہ آسان اللہ کے آخری نبی، اللہ کے پیارے نبی، اللہ کے پیارے رسول، ہماری شفاعت کرنے والے پیارے پیارے آقا، اور اس طرح کے الفاظ جو عام زبان پہ آ جائیں، سمجھ بھی آ جائیں، اور درس دینے والوں کو بھی دشواری کم سے کم ہو، اس کی کوشش ہے. اب جو نئی کتابیں لکھ رہے ہیں اس میں میں کر رہا ہوں، یا جو نئے رسالے جن کی نظر ثانی کے لیے کہ دوبارہ چھپے، تو ان میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں مشکل الفاظ کے بھی آسان سے آسان کر رہا ہوں. حالانکہ اس میں ہو سکتا ہے تنقید بھی ہوگی، کہ جو اہل فن ہوتے ہیں نا ہو سکتا ہے وہ تنقید کریں. اب اہل فن کی تنقید سے مطلب بچنے کے لیے ہم ان عوام کو بیچاروں کہاں اذیت میں ڈالیں. اب کسی کو اپنے فن پر ناز ہو تو ملاقات تو بات ہو سکتی ہے، فی الحال تو ہمیں اپنے فن کے مظاہرے نہیں کرنے، عوام کو نیکی کی دعوت دینی ہے آسان انداز میں، کہ کسی طرح ان وہ بیچارے جو ہیں مسجدوں میں آئیں اور نمازی بنیں.
اگر اہل فن میں سے اگر کوئی خدا نہ خاصا تنقید کرتے بھی ہیں تو ان کی تحریر اتنی مشکل ہوگی کہ عوام کو
پڑھ لینی پڑے گی.
تو اس لیے
صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی
علی محمد. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم پڑھا، تین مرتبہ پڑھا، تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم
سبحان اللہ
رب السماوات السبعی ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبعی ورب العرش العظیم
لا إله إلا الله
لا إله إلا الله
الحليم الكريم
الحليم الكريم
سبحان الله
سبحان الله
رب السماوات
رب السماوات
السبع
السبع
ورب العرش العظيم
ورب العرش العظيم
صلوا على الحبيب
صلى الله تعالى صلى
الله تعالى على محمد حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت
لا الہ الا
استغفرك
واتوب
اليك سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت
لا اله الا انت
استغفرك
واتوب
اليك
سبحانك اللهم وبحمدك
لا اله الا انت
لا اله الا انت
استغفرك
واتوب
اليك صلوا على الحبيب
صلى الله تعالى على محمد الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين يا رب المصطفى جل جلاله وصلى الله تعالى عليه واله وسلم آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر اور جو مجھے اپنی نیکیاں اس سال کریں ان سب پر اپنے کرم کے شایان شان اجر عطا فرما یا اللہ یہ سارا جو ثواب جناب رسالت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرما بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مزید ان کو یہ ثواب عطا فرما تمام انبیاء و مرسلین خلفاء راشدین امہات المومنین تمام صحابہ و تابعین و تبعی تابعین ائمہ مجتہدین علماء کاملین مشائخ عاملین تمام مفسرین محدثین بزرگان دین کل مؤمنات و مومنین مسلمات و مسلمین والدین مصطفیٰ حسنین کریمین شہیدان و اسیران کربلا جمیع اہل بیت اطہار امام اعظم غوث العظم غریب نواز اعلی حضرت صدر شریعت قطب مدینہ صدر الفاضل مفتی احمد یار خان مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق حاجی مشتاق حاجی زمزم رضا تمام مبلغات و مبلغین مرغومین اور 8, 9, 10 محرم الحرام کو بننے والے مدنی قافلوں کے مسافرین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم سب کی خطائیں معاف فرما یا اللہ ہمیں نیک بنا دے سنتوں کا پابند بنا دے ہمارے اخلاق اچھے ہو جائیں غصے کی عادت نکل جائے لوگوں کو ڈانٹ ڈپٹ کرنے جھڑکنے کی عادت نکل جائے یا اللہ ایذائے مسلم سے ہم بچنے والے بن جائیں الہ العالمین ڈرانے والی نظروں سے بھی ہم کسی کو نہ دیکھیں ہمیں نرمی عطا فرما سختی سے بچا گالی گلوچ سے بچا جھوٹ غیبت چگلی سے بچا ہر طرح کی برائی سے ہماری حفاظت فرما الہ العالمین ہم سب کو اپنی پسند کا بندہ بنا لے یا اللہ ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا الہ العالمین ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما ہمارے قرض داروں کے قرضے اتر جائیں بے اولادوں کو نیک اولاد بعافیت عنایت فرما جن کی اولاد نافرمان ہے فرما بردار ہو جائے اے اللہ جو جھوٹے کیس جن پر بنے ہیں ان سے نکل آئیں یا اللہ جو مظلوم قیدی ہیں ریا ہو جائے الہ العالمین گھریلو ناچاکیاں دور ہوں گھر امن کے گہوارے بنے آپس میں محبتیں قائم ہوں نفرتوں کا خاتمہ ہو ہم سارے مسلمان ایک اور نیک ہو جائیں مل جل کر ہم نیکی کی دعوت کی دھوم مچائیں مسجدیں بھریں مسجدیں آباد کریں نیکیوں کا دور دورہ ہو جائے گناہوں کا سلسلہ ختم ہو سب مسلمان ایک اور نیک بن جائیں ہم سب تیرے فرما بردار بندے بن جائیں، تیرے محبوب کے سچے عاشق بن جائیں. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی.
گناہوں کی نحوست بڑھ رہی ہے دم بدم مولا، میں تو مولا
ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي جل وعلا واله صلى الله عليه وسلم صلاه وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلي
اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام دینت عرش معلا الصلاۃ والسلام دینت عرش معلا
في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية إن الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الامي واله صلى الله عليه وسلم صلاه وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ, علم و عمل اصلاح معاشرہ, فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموع مدنی مذاکرہ, ہے مجموع مدنی مذاکرہ.